میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چرن کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ. سفر آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن سفر میں کیا کیا اچھی اچھی مزید نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر میں کیا کیا مقاصد کو شامل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور سلسلہ مدنی سفر نامہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن اس مرتبہ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ جو ہے اپنی نوعیت کا ایک مختلف منفرد سلسلہ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ یوں کہ اس کے اندر الحمدللہ ہمارے استاد العلماء شیخ الحدیث، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری مدظلہ العالی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. پچھلے دنوں الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری مدظلہ العالی کا سفر ہوا، یورپ کا بھی ہوا، اسی طرح اور بھی ممالک کا ہوا، اور ان کے ساتھ ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تھے. تو آج کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عزوجل پچھلے دنوں کے اس سفر کو ہی ہم ڈسکس کریں گے. وہاں پر کون کون سے مدنی کام کیے گئے، اور دین اسلام کی کس طرح خدمت کی گئی، آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی گلدستے بھی آپ کو وہاں کے دکھائیں گے. دعا ہے رب کائنات اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں یہ سلسلہ بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاد صاحب میرے استاد صاحب بھی ہیں الحمدللہ، استاد صاحب کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں. استاد صاحب کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ اللہ کا شکر.
استاد صاحب ایک یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ہے ظفر، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، مراد کیا ہے؟
سفر وسیلہ ہے ظفر مشہور جملہ ہے، عربی کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز انسان کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، اس کے لیے آدمی کو کاوش کرنی پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے گلی محلے سے مل جاتی ہیں، بہت ساری وہ ہیں جو اپنے شہر سے مل جاتی ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں کہ جو شہر سے باہر ہیں تو اس کے لیے پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑتا ہے. اور بہت ساری وہ بھی ہیں کہ جو ایک ملک میں ہی دستیاب نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ملک میں ملتی ہیں. تو یوں پانے کے لیے آدمی کو یوں سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب سفر سے بطور خاص کچھ حاصل کرنا مقصود ہے، اور وہ مقصود واقعتاً کسی دوسری جگہ ہی میسر ہے. خاص طور پہ اب یہ یوں دیکھ لیں کہ بزرگان دین نے علم دین کے لیے جو سفر کیا
جی،
تو اسلام کے ہمیشہ کچھ مراکز رہے ہیں. جیسے ایک عرصے تک مدینہ منورہ رہا، پھر کوفہ علم کا مرکز بنا، پھر بغداد شریف علم کا مرکز بن گیا، پھر بخارا و سمرقند علم کے مراکز بنے، پھر یہ ہسپانیہ اسپین کے جو شہر تھے یہ علم کے مراکز بنے
جی.
تو اب لازمی بات ہے کہ ڈیمانڈ تو چیزوں کی پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے
جی،
ڈیمانڈ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پر اس شے کی سپلائی نہیں ہوتی
جی.
تو علماء نے علم دین حاصل کرنے کے لیے یوں دور دراز کے سفر کیے، تو یہ بھی ایک سفر تھا جو وسیلہ ظفر تھا. اچھا اسی طرح مال کمانے کے لیے بھی جی، مال کمانے کے لیے بھی بزنس سٹیز ہوتی ہیں، بزنس کنٹریز ہوتی ہیں، جہاں پر اپورچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں سفر کر کے جایا جاتا ہے. لوگ سفر کرتے ہیں اور بہرحال کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. تو یوں دینی کامیابی ہے یا دنیاوی کامیابی ہے، اس کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ سفر ہوتا ہے. روحانی اسفار کو آپ دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے، بغداد شریف پہنچے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے چلے، پوری دنیا کا سفر کر کے جو ہے وہ لاہور تشریف لائے، اور دیگر بزرگان دین کے حوال پڑے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر حالات زندگی پڑھیں، کہاں کے تھے، کہاں گئے، کہاں سے ہوتے ہوئے آئے. تو یوں روحانی مقاصد کا حصول ہے، علمی فوائد کا حصول ہے، مالی اور دنیاوی فوائد کا حصول ہے، ان سب کے اندر سفر کو بڑی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، تو یہ اس کانٹیکس کے اندر کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر.
کیا بات،
سفر کریں تو کامیابی ملا کرتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. استاد صاحب عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاد صاحب آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اور اتنی مصروفیات آپ کی، دار الافتاء اہل سنت بھی ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریری کام بھی آپ کے ہوا کرتے ہیں، اور مزید بھی آپ کی مصروفیات دینی حوالے سے نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود استاد صاحب یہ سفر کرنا اتنا سارا، اس کے پیش نظر کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا فوائد؟
دیکھیے یہ جو جیسے ہمارے جو مدنی سفر ہوتے،
جی
اس میں جو کام کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارا کام ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کام چھوڑ کے بے کام میں چلے گئے، کار چھوڑ کے بے کار میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا. ایک جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنا مائنڈ بتاؤں تو میرے ذہن میں یہ بات بڑی ایک فرم، ایک پختہ ہے کہ علم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، لینی ہے، یہ سب چیزیں بنیادی مقاصد کے طور پر ہی میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی. لہذا اگر میں کہیں بیان کرتا ہوں تو میں یہ سمجھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا کہ بھئی میں اپنے کاموں سے وقت نکال کر ایک دوسرا کام کرنے جا رہا ہوں، ایک میں اپنی اصل کاموں سے ہٹ کر کچھ کرنے جا رہا ہوں. نہیں، میرے لیے فتویٰ لکھنا جتنا اہم ہے، میرے لیے بیان کرنا بھی اتنا ہی اہم. جو نیت فتویٰ لکھنے میں ہے، میری وہی نیت جو ہے وہ بیان کرنے کے اندر بھی ہوتی ہے. بلکہ بعض اعتبار سے عبدالحبیب بھائی تو جانتے ہیں کہ مجھے یہ جو بیان اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو مصروفیات ہیں، میں بہت مرتبہ ان کو پریفر کرتا ہوں.
اچھا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دارالافتاء میں بیٹھے ہوتے ہیں، دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر مثال کے طور پہ اگر میں ایک دن بیٹھا اور میں چھ گھنٹے بیٹھا ہوں اور مجھے اگر لوگوں کو جواب دینے ہیں، تو میرے پاس دن کے اندر آٹھ یا دس افراد آئیں گے، آٹھ سے دس مسئلے پوچھیں گے. ایک آدمی دو مسئلے پوچھے تو سولہ مسئلے پوچھ لے گا.
صحیح،
ایک آٹھ آدمی نے سولہ مسئلے سیکھے، لیکن اگر میں بیان کروں گا اور بیان کے اندر میں پانچ مسئلے بیان کروں، اور عمومی طور پہ بیان میں بہرحال یا تو قرآن کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات یا علم دین کی یا کوئی شرعی مسئلہ، یہ بیان ہوتا ہی ہے، حلال و حرام کی کوئی بات بتا دی جاتی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے پانچ سو آدمی بیٹھا ہے، میرے سامنے ہزار آدمی بیٹھا ہے.
جی،
میں نے دارالافتاء میں چھ آٹھ گھنٹے بیٹھ کے آٹھ آدمیوں کو سولہ مسائل سکھانے تھے، لیکن ایک بیان کے اندر میں ایک ہزار آدمیوں کو پانچ مسائل سکھاتا ہوں. اگر ان کو آپس میں ملٹی پلائی کریں تو گویا ایک بیان کے اندر تو میں نے پانچ ہزار مسائل سکھا دیا، اور دارالافتاء کے اندر بیٹھ کے میں نے سولہ مسائل سکھائے. تو میرے لیے پانچ ہزار مسائل سکھانے میں جو اٹریکشن ہوگی اور وہ جو مجھے اپیل کرے گا، وہ اس کے اندر مجھے زیادہ مزہ آئے گا.
مدنی چینل اس ثواب کو اور ملٹی پلائی کر دیتا ہے کہ جب مفتی صاحب یا کوئی اس طرح کے مبلغ بیان کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر کے یا لائیو چینل پر جب دوبارہ ریپیٹ چل جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں اس وقت بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ،
کیا بات ہے، بالکل. یہ واقعی استاد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، لیکن پھر استاد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کا بھی آپ کا اچھا ذوق ہے.
ذوق ہے اور تبھی تو بیان کرتے ہیں.
ماشاءاللہ، تو پھر مطلب ہمارے بہت سارے ناظرین چاہ رہے ہوں گے نا کہ آپ کے بیانات ان کے علاقوں میں ہوں، ان کے کابینات میں ہوں، دیگر جگہوں پر ہوں، تو پھر کرم فرمائے ان کے حوالے سے.
پھر بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے.
استاد صاحب الحمدللہ بیانات فرماتے ہیں، کراچی، باب المدینہ کراچی میں مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ہم استاد صاحب کے زیادہ کوشش کرتے ہیں بیانات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں.
جی،
کیونکہ یہاں تو ماشاءاللہ پورے پاکستان سے ذمہ داران آ رہے ہوتے ہیں
نا.
عموماً جب ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہوتے تو تربیتی بیانات استاد صاحب نے جامعۃ المدینہ میں جو دور حدیث کے طلبا اور تخصص کے طلبا میں جو بیان ہو رہے ہیں، بہت خوبصورت. وہ بیان کا تو آڈیو بھی اب چل رہا ہے، وہ وقت کی اہمیت کے اوپر بڑا شاندار بیان تھا.
جی،
تو اللہ تعالیٰ سلامتی دے. اور میں چونکہ کئی اسفار ساتھ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ جب ہمارے اس مدنی سفر نامے استاد صاحب کے سفر کی بات ہوگی. مگر میں یہ ناظرین سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ یا کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ بعض اوقات کی سفر کرنے والے کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا کوئی ادب کے معنی کوئی چیز نہ ہو جائے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے. مگر الحمدللہ استاد صاحب بھی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیتے اور بالکل ایک دوستانہ ماحول میں، جس کو آپ کہیں کہ مل کر چلتے ہیں. کمزوری ہر جگہ رہ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ٹریول تھا، یہ تو ٹریول ہی ٹریول تھا، تو اس میں آرام، کھانا پینا کافی ڈسٹربنس رہی. لیکن کبھی اس سے پہلے جو ٹریول ہوا، میرا خیال ہے اب تو استاد صاحب شاید بنانا کر دیں میرے ساتھ ٹریول کرنے میں، کیونکہ جو ترکی کا ٹریول تھا وہ بھی بہت ٹف تھا اور یہ بھی بہت ٹف تھا. تو بعض اوقات انسان ہے نا کہ تھک جاتا ہے، آرام صحیح نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ کہیں بھی وہ شکوے والی،
اچھا
ناراضگی والی کیفیت نہیں تھی.
ایک چیز میں نے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھی ہے، استاد صاحب کے ساتھ مدنی شریف کی حاضری کے لیے سفر ہمارا بھی ہوا تھا اور بڑا یادگار، اور کچھ چیزیں وہاں بھی ہم نے نوٹ کی تھی. تو تو عبدالحبیب بھائی آپ کی ایک چیز میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ استاد صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا آپ کا میں نے بہت ذہن دیکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ مفتی صاحب ساتھ ہو جائیں.
دیکھیں مفتی صاحب کے میں ساتھ ہو جاؤں, سعادت تو میرے لیے یہ, یورپ کا بھی یہی ہوا کہ جس سفر کی آج ہم بات کریں گے تو مفتی صاحب کا ویزا لگ گیا اور مفتی صاحب کا پلان تھا کہ میں یورپ جاؤں گا, تو انہوں نے ذکر کیا تو تھوڑا سا میری جدول چل رہے تھے تو میں نے کہا استاد صاحب کتنے دن کے لیے جائیں گے, تو استاد صاحب نے شارٹ پیکج کہا کہ اتنے دنوں کا ارادہ, تو میں نے کہا اگر تھوڑا سا جدول آگے کسی کرنا تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. شفقت فرمائی, ٹائم ان کا پہلے جانے کا تھا اور مجھے چونکہ مدینہ منورہ جانا تھا تو پھر الحمدللہ ہم ساتھ گئے. اور کیوں نہ لالچ کی جائے کہ مفسر قرآن آپ کے ساتھ ہو,
سبحان
دعوت اسلامی کے سب سے بڑے مفتی, اتنے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ کے ذہن میں بات آئی اور آپ نے استاد صاحب سے پوچھ لی, آپ کو فوری جواب مل گیا. یعنی الحمدللہ اس سفر میں تو ہم نے مدنی چل کے ناظرین کے لیے بہت کچھ ریکارڈ کیا, جہاز تک سے ہم نے ریکارڈنگ جاری رکھی. اب جہاز میں نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز کے لیے سوالات کیے, کوشش کی کہ آپ کے لیے بھی ریکارڈ کرتے رہیں, تو ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. مجھے نگرانی شورا کا ایک جملہ یاد ہے کہ اگر مفتی صاحب سفر پہ ساتھ ہونا تو ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ اب شرعی طور پہ ہمیں کوئی ان شاء اللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی.
عمومی طور پر عبدالحبیب بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بڑی شخصیت ساتھ ہونا تو پھر بولنا بھی مشکل ہوتا ہے, وقت گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر جب سونا جاگنا اکٹھا ہو تو بہت سارے معاملات بیچ کے اندر سنا ہے کہ رکاوٹ آ جایا کرتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا؟
ایسا ضرور ہے. یعنی وہ جیسے آپ نے ایک جملہ کہا نا, سفر وسیلہ ہے ظفر, ایسے ہی سفر بندے کی پہچان بھی کرواتا ہے. سفر کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے, اور میں نے چونکہ زندگی ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں سفر میں گزاری ہے, تو مجھے بڑے بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں. یعنی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے عمران بھائی کہ جو یہاں ہمارے بڑے کلوز
جی,
جو یہاں بڑی محبت کرنے والے, ہمیں لگے کہ یار اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جب سفر میں ان کے ساتھ گئے تو جو ان کا انداز, جو ان کا چڑچڑا پن, جو ان کا جھگڑالو انداز, ہم نے کہا یار اس کو ہو کیا گیا, پھر اندازہ ہوا اس کا قصور نہیں ہے, یہ کبھی گھر سے باہر گیا ہی نہیں, اس نے کبھی گھر کے علاوہ کھانا کھایا ہی نہیں, کبھی کسی اور بستر پہ سویا ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ سفر واقعی پہچان ہے بندے کی. اور مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ کئی اسفار ہوئے, کبھی انہوں نے اللہ کی رحمت, ہاں ہماری وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہوگی, انہوں نے ماشاءاللہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا. ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدنی چلن کے ناظرین, بات کو مزید آگے کی طرف لے جانے سے قبل آئیے آپ کو جو ہے سفر کا ایک مدنی گلدستہ, ٹریول کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا,
جنہیں آپ بیسکلی یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس کو سکھایا جا رہا, لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے, آپ اس کو کسی اچھے طریقے کے اندر استعمال کریں. جو کام کر رہا ہے اس کی اپنی پرائرٹیز طے کریں, اور پرائرٹیز کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے استعمال کر دے, فرسٹ پرائرٹی یو شوڈ پریفر فرسٹ, سیکنڈ یو شوڈ پریفر سیکنڈ, تھرڈ یو شوڈ پریفر تھرڈ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ چوز کرے, وہ اڈاپٹ کرے اور اس کے مطابق کام کرے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے. آپ کو دیکھیے سکون ملے, آپ کو خوشی ملے گا, آپ کو کنسنٹریشن ملے گی, آپ کو میڈیٹیشن ملے گی, آپ کو دلی سکون ملے گا, اور جو نماز کے روحانی اور باطنی اور ذات قانون کے اعتبار سے بڑا ہو جائے گا.
ہاتھ مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ ساری تربیت دعوت اسلامی کی اور میرے پیرو مرشد کی ہے. ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ اس ایج میں جس طرح وہ پوری دعوت اسلامی کو مینج کر کے چل رہے ہیں, اور جس طرح وہ ایک ایک جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی چنک آف ٹائم, اگر ہم سارے اس کو غور کر لیں دنیا بھر میں چونکہ جانا ہوتا ہے, تو ایک بات میں بہت سننے کو ملتی ہے, مجھے دبئی میں تو بہت زیادہ ہی سننے کو ملتی ہے, اور وہی سننے کو ملتی ہے ہم بہت مصروف ہیں, یا کہ لائف بڑی بزی ہے یا ٹائم نہیں ہے. اصل مطلب یہ کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے, ٹائم کسی بھی کام کے لیے نہ نکالنے کے لیے بندے کا یہ سوچ لینا کہ میں بڑا مصروف ہوں, آپ سے پھر ٹائم نہیں نکلے گا. آپ پہلے مفتی صاحب نے کمال کی بات کی, لیکیج آف ٹائم پر غور کریں. مفتی صاحب نے کہا نا یونیورسٹی آن روڈ, میں یورپ کے کئی ایسے گاڑی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو روزانہ ٹرین لے کر آفس کو جاتے ہیں, انہوں نے کمال کیا ہے, ٹرین کا ٹائم تو فکس ہوتا ہے, 7 بجے آفس جانا ہے, 6 بجے والی ٹرین لینی ہے, 6 بجے والی بس لینی ہے.
دولت چمکی ہے میری قسمت ستار کی.
ماشاءاللہ یہاں ہمارے اجتماع میں مفتی غازی صاحب کے بیان کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی لگا ہوا اسٹال ہے جہاں اسلامی بھائیوں کو گفٹ دیے جا رہے ہیں, کیونکہ آج بیان ہی ٹائم مینجمنٹ پہ تھا تو جو سارا دیا جا رہا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر آپ نے بھی مدنی چل کے ناظرین ابھی تک نہیں پڑھا یہ ضرور انشاءاللہ لیتے بھی جائیے. ماشاء اللہ مفتی صاحب کے ہاتھ سے بھی لے رہے ہیں
ماشاء اللہ
سبحان اللہ مفتی صاحب کے ہاتھ سے تحفہ ماشاء اللہ, اور یہ پڑھنا پڑھنے کی نیت بھی کر لیجیے ان شاء اللہ.
سبحان اللہ مدنی چلن کے ناظرین آپ نے مناظر دیکھے. استاد صاحب آپ سے سوال یہ کرنا ہے, عموماً علماء جب بیانات کرتے ہیں تو کوئی دینی ٹاپک ہوا کرتا ہے, قرآن و حدیث سے متعلق ہوا کرتا ہے, لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آپ نے لیا اور اس پر بیانات کیے اور اس پر ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ اس پر کیا گیا, اور ہمارے پاس کالیں بھی ہیں وہاں کے اسلامی بھائیوں کی جنہوں نے اجتماع میں شرکت کی, تو یہ ٹاپک خاص طور پر لینے کی کوئی خاص وجہ تھی؟
یہ ٹاپک بیسیکلی لیا نہیں دیا تھا یہ.
اچھا
وہاں کے اسلامی بھائیوں نے اس طرح کے موضوع کو زیادہ اٹریکٹیو سمجھتے ہوئے یہ موضوع دیا, اور چونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ویسے بھی ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمارے دین اسلام کی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے, تو وقت تو زندگی ہے, وقت تو زندگی ہے. بندہ جو فوت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں سر وقت پورا ہو گیا, وقت پورا ہو گیا تو زندگی پوری ہوگی اس کی, تو وقت زندگی ہے. اب زندگی کے بارے میں اگر اسلام کی رہنمائی اور ہدایات نہیں ہے تو پھر کس چیز کے بارے میں ہوں گی؟ تو اس لیے اس موضوع کو لے کر کے لوگوں کو یہ ایک ان کے پسند کا موضوع بھی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے دینی اعتبار سے اس حوالے سے کیا بیان کیا جاتا ہے. اور بذات خود مجھے بھی تھوڑا سا اس طرح کے موضوعات کا شوق ہے, لیکن پڑھنے کا شوق ہے, بیان کرنے کا تو نہیں تھا اس طرح. تو موضوع یہ مل گیا تو باہر پھر میں نے جب تھوڑا سا اس کے اوپر مطالعہ کیا تو مواد تو اس کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ, اس کے اوپر ایک نہیں شاید 25 بیان بھی کریں تو بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں. تو یوں کہ ٹائم مینجمنٹ, اپنی زندگی کے وقت کو کیسے بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے, اصل مقصود تو اس کا یہ بنتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور اس کو اچھے سے اچھے انداز کے اندر استعمال کیا جائے.
صحیح.
تو یوں یہ موضوع ملا تو پھر اس کے اوپر جو بھی قرآن و
خاص ٹائم مینجمنٹ کی بات چل رہی ہے, کوئی خاص مدنی فول ٹائم کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟
وقت کے اعتبار سے یہ ہے, دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اس میں یہ دیکھ رہے کہ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین استعمال یہی ہے,
واہ,
یا میں اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کروں تو وہ اس سے زیادہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا. تو جو کام دنیا کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے زیادہ مفید ہے, ہم اپنے وقت کو اس کے اندر استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پہ ایک وقت میں دو نیکیاں کی جا سکتی ہیں, ایک بڑی نیکی ہے ایک چھوٹی نیکی ہے, تو بہتر ہے کہ آدمی بڑی نیکی کرے. اسی طرح ایک آدمی ایک کام کر, دنیا کے اعتبار سے تو ہر بندہ عقل مند ہے نا کہ ایک کام کے اندر اس کو لاکھ روپے کا پروفٹ ہوگا, دوسرے میں ایک کروڑ کا ہوگا, تو وہ ایک لاکھ کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, میرے سامنے نام بھی نہ لو اس کا, بھائی ایک کروڑ والا ہی کام کروں گا. تو دینی اعتبار سے بھی نیکیوں کے اعتبار سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ میرے اس کام کے اندر مجھے زیادہ ثواب اور آخرت کا فائدہ کس کے اندر زیادہ ہے. تنہا نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 تک ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اندر 25, 27 اور 700 گنا تک ملتا ہے, لہذا اس اعتبار سے کیا جائے. اچھا اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر ہی ہے کہ جیسے جمعے کو نیکی کرنے کے اندر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, تو بہت سے لوگ صدقہ کرنے کے اندر انتظار کرتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ جو ہے نا کوئی ارجنٹ تو ہے نہیں کرنا, لہٰذا جمعے کو ہی کر لیں گے 70 گنا زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے وقت ضائع نہ ہو اور اس وقت کا اچھے سے اچھا استعمال کیا جائے. یہ خلاصہ کلام ہی ہوتا, باقی اس کی ساری ڈیٹیل ہی ہوتی ہے.
سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی ایک بات, جب آپ کا یہ جدول ڈیزائن ہو رہا تھا تو سننے میں یہ آئی تھی کہ دبئی میں آپ نے اترنا نہیں, آپ آگے جا رہے تھے کسی اور یورپ وغیرہ کی طرف آپ کا سفر تھا, تو پھر یہ دبئی میں اترے اور اتنا بڑا اجتماع بھی ہوا, بیانات بھی ہوئے, یہ کیا وجہ تھی؟
ماشاءاللہ یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہی کی ایک سمجھنے کی صورت بن جاتی ہے. مفتی صاحب نے جب وقت عطا فرمایا اور ہم نے پلان کیا کہ ہم فلاں تاریخ کو روانہ ہوں گے,
جی,
تو یہاں سے ایک رات کی فلائٹ تھی جو ہم 10:30 بجے یہاں سے جاتے, جی, اور ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر کا اسٹے ہوتا اور ہم رات کو 3:30 بجے پھر وہاں سے فلائٹ تھی, ہم صبح جرمنی پہنچ جاتے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم 10 والی فلائٹ کی بجائے 7:30 بجے والی فلائٹ لے لیں,
جی,
دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کی بجائے ان 5-6 گھنٹوں کا کوئی اچھا استعمال کر لیں. مفتی صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو منہ میں پانی آ رہا تھا کہ مفتی صاحب سے تو عرب امارات والے بھی فائدہ اٹھا لیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا اگر ہم آپ کو 5-6 گھنٹے دیتے ہیں دبئی کے اندر, تو آپ کوئی پروگرام کوئی اجتماع کوئی اس طرح کا ارینج کر سکتے ہیں؟ وہ تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں, اور ہم شخصیات کو جمع کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اور ہم ٹائم مینجمنٹ کے موضوع پر مفتی صاحب سے بیان کرواتے ہیں. تو مفتی صاحب کے ساتھ جو نا کام کرنے کا ایک اور پرولیج بتاؤں, ایک اور فائدہ بتاؤں, کہ اللہ کی رحمت سے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری چیزیں پوچھ کے کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ اس موضوع پہ بیان کر لیں گے, آپ سے یہ مسئلہ پوچھ لوں. اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں نے مفتی صاحب کو ان کو اوکے کرنے کے بعد ہی بتایا کہ میں نے کہا مفتی صاحب کر لیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اب شفقت فرمائی انہوں نے, یعنی ہم صرف 6-7 گھنٹے دبئی رکے, اور اجتماع آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح شخصیات تھیں اور جس لیول کے لوگ تھے, اور اس اجتماع کے بعد جو ان کا انداز تھا, جو ان کا فیڈ بیک تھا, تو الحمدللہ ون آف دا سکسیسفل ایونٹ, بہت اچھا اجتماع رہا. مفتی صاحب خود بھی بتائیں گے اس بارے میں. پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے تقریباً تمام ہی اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی, آپ نے دیکھا کئیوں کو اپنے ہاتھ سے تحفہ دیا, تو ایوری بڈی انجوائے الحمدللہ.
کیا بات ہے استاد صاحب, کیا فرماتے ہیں دبئی کا آپ کا بیان اور وہاں کا اجتماع؟
اجتماع بہت پیارا ہوا, بہت پیارا, توقع سے زیادہ اچھا تھا. مجھے تو یہ تھا کہ بہرحال ایک ایونٹ ہوگا اور مناسب ایونٹ ہوگا, لیکن جیسے جب ہال کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں جتنے ماشاءاللہ افراد کی تعداد تھی, تو وہ توقع سے بہت زیادہ تھی. یعنی ایک سامنے بھی ہے اور وہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ پبلک تھی, پھر لوگ کھڑے بھی تھے. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ
اچھا یہ عوامی نہیں تھا اجتماع, یعنی اگر ہم نے یہ میسج چلا دینا ہوتا کہ مفتی صاحب کا بیان ہے, تو دبئی میں الحمدللہ میدان اجتماع ہوتے ہیں, گراؤنڈ اجتماع آپ نے دیکھے ہیں مدنی چینل پر. یہ اونلی فار دا یو نو پرسنالٹیز تھا, سلیکٹڈ لوگ آئے تھے, دعوت نامے پہ لوگ آئے تھے, پھر یہ حال تھا الحمدللہ.
کیا بات ہے.
اچھا میں آپ نے میرے ساتھ جو ہے
ماشاء اللہ جتنی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے,
بہت بالکل آخر تک توجہ تھی, فوکس تھا, اور آپ نے اس میں میرے ساتھ ایک کام تھوڑا سا وکھرا کر لیا تھا کہ وہ یہ ہوا تھا کہ مفتی صاحب اور ہم پہنچے. اچھا میں تو ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں اور آپ نے مجھے یہاں سے لائیو کال پہ لے لیا, کیونکہ وہ مدنی سفر نامہ جاری تھا, وہ منگل کا ہی دن تھا, تو میں تو گاڑی میں ہی مدنی سفر نامے پہ بات کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی آپ کی کچھ مسئلے پہ بات کرائی تھی.
یہی تو یہ چیزیں تو آپ سے ہی سیکھی ہیں نا ہم نے.
یہ ٹائم مینجمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ اسکرو ٹائٹ کرنے والا کام تھا یہ.
تو اب یہ ہوا کہ مفتی صاحب گئے بیان کرنے, مجھے میں نے پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا کہ کمرے میں آپ ذرا لائیو کا سسٹم رکھیے گا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس لائیو آیا, اس کو نپٹایا, اور پھر الحمد للہ میں بھی اس بیان میں شامل ہوا. تو ماشاء اللہ بہت شاندار
یہ بات ہے. مدنی چلن کے ناظرین, اگر جدول کی بات کی جائے کہ اگر سفر کسی جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر کھانا پینا اور سونا ہی نہیں ہوتا, جدول ایسا ٹف ہوا کرتا ہے کہ اب میں آپ کو اپنا اگر عرض کروں کہ مدینہ پاک میں عبدالرب بھائی آپ کے ساتھ تھے, تو ایسا ٹف جدول ہوتا تھا کہ جب ہم تھک جایا کرتے تھے تو بغیر بتائے سائڈ پہ اپنے کمروں میں چلے جایا کرتے تھے, کیونکہ اگر بتانا ہوتا تھا تو اجازت شاید نہ ملا کرتی. تو بہرحال بڑا ٹف جدول ہوتا ہے, اور ہمارے ذمہ داران کی یہ محنتیں کاوشیں ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ دنیا بھر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو برکتیں بھی عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں دبئی کے اجتماع کے حوالے سے, ہم دبئی کا پہلے مکمل کر لیں, اس کی کالز وغیرہ لے لیں, تاثرات لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ہم جرمنی کے سفر کی طرف بھی لے کر جائیں گے. جی
ہائی, حمید علیشا اٹاری پرسنلی اٹینڈڈ دی لیکچر آن دی ٹاپک آف ٹائم مینجمنٹ ڈیلیورڈ بائی مفتی محمد قاسم اٹاری. And after that, I did listen to the talk of Abdul Habib Bhai as well. You know what? Whereas the topic itself is concerned, you may find thousands of lectures and presentations on the topic of time management. But the way it was explained by the speaker in the light of Quran and Sunnah, it was marvelous, amazing. You know what? Such lectures give a message to Muslims and other people that Islam is a complete code of life. You may find guidance about any topic if you go through the teachings of Islam. This lecture was astonishing, no doubt about it. In the end, I was given the opportunity to ask questions as well. I did ask questions to Mufti Qasim Attari and got convincing answers. I was really delighted. I wish to attend such lectures again in Dubai. I hope Dawood Islami will keep on arranging such lectures, inshallah.
ماشاءاللہ یہ جو ان کی کال ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس موضوع پر ہزاروں لیکچر, ہزاروں پریزنٹیشنز ملتی ہیں.
یہ خود بھی پروفیسر ہیں.
جی یہ انگلش کے پروفیسر ہیں, لینگویج کے بھی, اور ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی,
حمید علی شاہ ان کا نام ہے,
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا ٹاپک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے شمار کتابیں ہیں, تو انہوں نے کہا بہت لیکچرز ہیں, بہت ساری پریزنٹیشن ہیں, مگر جس طرح ہم نے مفتی صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹائم مینجمنٹ پر سنا, تو وہ ہمارے لیے یقیناً ایک شاندار موقع تھا. اور میں نے دیکھا اس کے بعد مفتی صاحب سے انہوں نے بعد میں بھی کافی سارے سوالات وغیرہ کیے تھے. ماشاء اللہ.
جی اگلی کال دے دیں.
My name is Amin Talani. I'm a chartered accountant residing in Dubai for the last 13 years. It was a real pleasure to attend this seminar on time management. The way Mufti Sahab linked different aspects of deen to the way how we can conserve our time, and by giving real life examples from his personal life, these were really interesting aspects of this seminar and this lecture. The bayan is beneficial for all young or men or women, working people and even retirees. As the time is limited on earth and the length of time we have left, no one knows and no one can predict. My takeaway from this talk is to keep the final goal into perspective, as this motivates you how to use your time efficiently. May Allah give Mufti Sahab and Abdul Habib Bhai the best of health and keep increasing their wealth of knowledge with every coming day. Also increase the status of Dawat Islamiyah, as they have been working in the field of betterment of Deen, Dunya and Akhirah. May Allah also give Amir al-Sunnat the best of health in a way so we can get benefit from their guidance and preaching in years to come.
Jazakallah. دعائیں دے رہے تھے, حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اور خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ یہ جو بیان تھا یہ ہر طبقہ فکر کے لیے, اور مطلب جس کی ایج آف لائف ہو, بچے ہوں, نوجوان ہوں, بوڑھے ہوں, کام کرنے والے ہوں یا ریٹائر ہوں, ہر کسی کے لیے یہ شاندار ٹاپک تھا. اور ہمیں اس بیان سے ان کا کہنا یہ تھا کہ پروفیشنلز میں دعوت اسلامی کے امیج کو بہتر کرنے میں بڑی مدد ملی کہ اس ٹاپکس پر بھی, اس طرح کے ٹاپکس پر بھی اجتماع ہوتے ہیں.
جی سبحان اللہ. آئیے اگلی کال.
ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری و ساری ہے. مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جب نیپال کے اندر تشریف لائے تھے تو آپ کا سفر کیسا رہا تھا, اور آپ سے عرض ہے کہ آپ نیپال کے اندر واپس کب تشریف لائیں گے؟
جی نیپال کا سفر,
نیپال کا سفر بھی بہت اچھا رہا, بہت پیارا تھا. بیسیکلی تو وہ اجتماع تھا ذمہ داران کا, اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ذمہ داران جمع تھے, اور بہت اچھا وہاں پر ماشاءاللہ سارا سلسلہ رہا تھا. وہاں پر بھی یوں کہ ٹائم مینجمنٹ وہاں پر بھی بڑی اچھی رہی تھی ساری, کیونکہ وہاں پر بھی دو بیان تھے, مدنی مذاکرہ تھا, پھر طلبہ دورہ حدیث کے طلبہ کے ساتھ علیحدہ بیان تھا, اساتذہ میں علیحدہ بیان تھا, اور پھر ماشاءاللہ یعنی وہاں کے لوگوں کے جذبات دیکھ کر بھی بڑی خوشی تھی. جتنے ولولے کے ساتھ اور جتنے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں, یعنی بڑی ایک وہ تھا, ایک خوشی والا وہ منظر تھا.
مجھے یاد ہے وہ فیلنگ, میں ساتھ تھا مفتی صاحب کے.
اچھا.
مفتی صاحب کی فیلنگ تو خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی, کیونکہ مفتی صاحب کا یوں انڈیا والوں سے یہ پہلا انٹریکشن تھا اتنی بڑی تعداد میں. عمران بھائی تقریباً 7-8 ہزار ذمہ داران تھے, عوام نہیں تھی.
اچھا.
دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا یہ ایک تربیتی اجتماع تھا جس میں 7-8 ہزار اسلامی بھائی, پورا شہر بنایا گیا تھا.
کیا بات.
اور ماشاء اللہ جس طرح مفتی صاحب سے ان کا ملنے کا انداز تھا, اور وہ کئی لوگ تو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ مفتی قاسم صاحب سے ہم بات کر سکیں گے. پھر طلبا کا جو انکریج, کیونکہ نیپال کے جب طلبا نے, ہند کے طلبا نے کھڑے ہو کے مفتی صاحب سے سوال کیے, اساتذہ نے سوال کیے, تو وہ ان کا ایک مورال جو بوسٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ امیزنگ. کیونکہ وہ یقین جب بھی یہ اجتماع ہوتا ہے نا سال میں ایک بار, یہ ون آف دا امیزنگ ہوتا ہے. میرا خیال آدھی تقریباً شورا وہاں تھی, ہمیں نگران شورا ہمارے ساتھ تھے, جانشین میرے لیے سنت غالباً وہ بھی تھے. تو اب مطلب بہت زبردست ایونٹ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کب آئیں گے, تو اگلی بار بھی جب نیپال کا اجتماع ہوگا تو ہم ضرور مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ
انشاءاللہ. ایک سوال عبدالحبیب بھائی اور استاد صاحب دونوں سے یہ بھی کرنا ہے کہ سفر جیسے عبدالحبیب بھائی آپ کے بھی ہوتے رہتے ہیں اور استاد صاحب بھی سفر فرماتے رہتے ہیں, کچھ سفر ناموں کو مدنی چلن کے ناظرین آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی پڑھا ہوگا استاد صاحب کے, اور استاد صاحب نے وہاں پر بھی اس کو تحریر فرمایا تھا. تو اب جہاں پر سفر کیا جاتا ہے, اب یہاں سے ہم ایک جدول بنا کر جاتے ہیں, تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے, ذمہ داران کے لیے یا عوام کے لیے کچھ مدنی پھول آپ اگر عطا فرمائیں کہ کس طرح سفر ہونا چاہیے وہاں پر, اگر کوئی آئے ذمہ دار یا آپ جاتے ہیں یا عبدالحبیب بھائی.
دیکھیں موسٹلی تو مین تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے صرف سفر کے اندر نہیں اور مہمان کے لیے نہیں,
جی
ہر جگہ کے اعتبار سے ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مین جس چیز کا خیال رکھا جائے نا, وہ ایک تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے نا,
صحیح,
سب سے زیادہ فوکس, وقت, صلاحیت اس مقصد کے اوپر لگائی جائے. مثال کے طور پہ اگر جمع ہوئے ہیں ہم کوئی چیز سیکھنے سکھانے کے لیے,
جی
اب اگر سیکھنے سکھانے پہ وقت تو تھوڑا لگے اور محض زیارت اور ملاقات پہ زیادہ لگ جائے, تو وہ اگرچہ اپنی جگہ بینیفیشل ہو سکتی ہے,
جی
لیکن مقصد چونکہ سیکھنا سکھانا زیادہ وقت اس کے اوپر ہونا چاہیے. بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے, اب ایک بڑی شخصیت کہیں گئی ہوئی ہے,
صحیح,
ایک تعداد ہوتی ہے کہ جیسے تربیتی اجتماع جاری ہے, वो वहां नहीं बैठेंगे,
वो रास्ते में
वो इधर कमरे का तवाफ करते रहेंगे, वो इधर रास्ते में खड़े होंगे कि गुजरना तो इधर से ही है ना, हमारा शिकार बच के जाए सही बस।
अल्लाह अल्लाह।
तो ये अपनी वो जो सीखने की चीज है ना उसे जाये कर,
यहाँ
ये एक बड़ी तादाद देखी जिसकी जो जिम्मेदारी उसको पूरा करे। अब जैसे मिसाल के तौर पर नेपाल के अंदर ये भी देखा मैंने कि जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की थी ना वो भी मुलाकात के लिए लाइन लगा के खड़े, अब वहां से गुजर के आ रहे हैं, अब उन्होंने हमें प्रोटेक्शन देनी है, वो हमारे ऊपर ही कूद पड़े मुलाकात के लिए। तो ये
असल में बात काबू भी नहीं रहती हो जाती है बाजों का, जिन जिन शख्सियात से बहुत ज्यादा मोहब्बत मंत्री चैनल की बरकत से इतना आपस में एक जैसे ना तकद्दुस का रिश्ता है कि मैंने देखा है कि अच्छे खासे जिम्मेदारान भी जो ना बाजू का तो काबू नहीं कर पाते कि नहीं हमने तो मिलना ही मिलना है, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन नौर मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मुलाकात का भी एक सेशन होता ही है ना, उसी में हो जाएगी मुलाकात, लेकिन अब जब सीखने आए तो सीखने पर ही तवज्जो देनी चाहिए,
बिल्कुल तवज्जो देनी। दूसरा ये होता है कि बाहर एक दूसरे के आराम का ख्याल करना बड़ा जरूरी होता है।
जी हाँ।
सिर्फ मेहमान के एतबार से नहीं, जहां पर बहुत सारे अफराद जमा हो ना,
जी हाँ,
वहां पर एक दूसरे के ख्याल रखने की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है,
बढ़ जाती है।
बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, मुख्तलिफ आदात होती हैं, किसी की ऊंचा बोलने की तो किसी की शोर मचाने की तो किसी की जना छोटी छोटी बात पे जना गर्म हो जाने की। ये जब बहुत सारे लोग जमा हो तो वहां हुकूकुल इबाद का जो मामला है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है,
सही,
वहां पर इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है,
सही। तो मदनी चैनल के नाजरीन हमने भी ये सुना कि जब जिम्मेदारान आए या वैसे कोई मेहमान आए तो उसके आराम का भी ख्याल रखना चाहिए, और यकीनन अकीदत मोहब्बत अपनी जगह पर है, और नजरों से दुआएं ले लें ये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जी नेक्स्ट अगली कॉल।
माशाल्लाह आज के मदनी सफरनामा की क्या ही बात है, मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह तशरीफ फरमाए और रुकने सूरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमा रहे हैं। अब्दुल हबीब भाई से सवाल है, देखने में आया है मुशाहदे में कि जिस सिलसिले में मुफ्ती कासिम साहब हों, निगरानी शूरा हों और आप हों, उस सिलसिले की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज, बहुत ही अच्छा अंदाज। एक चीज मैंने महसूस की है कि आप मुफ्तियान में मुफ्ती कासिम साहब की और अराकीन शूरा में निगरान शूरा की सोहबत को ज्यादा पसंद करते हैं या सबसे ज्यादा अब इन दोनों हजरात के करीब हैं। तो मुफ्ती साहब अपना अब्दुल हबीब भाई से पूछना यह है कि इन दोनों शख्सियात के अलावा आप ज्यादा क्लोज किन मुफ्ती साहब से हैं और किन रुकने शूरा से हैं, ज्यादा करीब ताल्लुक किन के साथ है दोस्ताना, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम,
माशाल्लाह
बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चले आपको ताकि अगर इस वजह से किसी को कोई गलत फहमी तो खैर नहीं होगी, लेकिन एक सवाल जहन में पैदा कर दिया आपने, तो मैं अल्लाह की रहमत से जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है कि मैंने तमाम ही मुफ्तियाने कराम के साथ हज करने की सआदत हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के तमाम ही नायब मुफ्तियाने कराम के साथ मैंने हज करने की सआदत हासिल की, और आप समझ सकते हैं कि हमने साथ हज किया है तो वो कई कई दिन साथ रहे हैं, बहुत वक्त साथ गुजरा है और बहुत दोस्ती वाला अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है। अब चूंकि चैनल पर नॉर्मली जब हम सिलसिलों में बैठते हैं तो हम ही नजर आते हैं, लेकिन मैंने बहुत अरसे तक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को होस्ट किया है और तकरीबन बल्कि स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी शूरा ने किया फिर मैंने किया, तो तकरीबन इस्लामी भाई से बहुत अच्छी है। और अराकीन शूरा तो इंशाल्लाह मेरी नीयत है अगले सिलसिले में हम इब्राहिम बापू को भी कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा ये सफर इटली जब पहुंचा था, शायद आज हम इटली नहीं पहुंच सकेंगे, तो अगले सफर जब इटली पहुंचे थे तो इब्राहिम बापू ने हमारे सफर के दौरान ही 10 मुल्कों का सफर किया था यूरोप का, और हमने उनसे इटली में मुलाकात हुई थी, वो भी हमारे साथ होंगे। तो इब्राहिम बापू हैं, फिर माशाल्लाह हाजी अमीन हमारे निगरान भी हैं बाबुल मदीना के, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर इंसान की
जिम्मेदारियों की तबार से भी फर्क है। जैसे अब बाज अराकीन शूरा जिनकी जिम्मेदारी अमेरिका और ब्राजील की तरफ है, तो अब आपका अगर सफर वहां उधर का है नहीं तो अब उनके साथ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं?
जी
ठीक, ऐसा ही है इंशाल्लाह।
एक चीज और भी मैंने देखी अब्दुल हबीब भाई के अंदर, हमारे कॉलर ने बात की तो मैं अर्ज करता चलूं कि उलमा के साथ अब्दुल हबीब भाई की मोहब्बत मैंने जाती तौर पर देखी है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो इस्लामी भाई हैं, इसी तरह जामियात की भी जिम्मेदारी चूंकि अब्दुल हबीब भाई के पास है, तो उलमा जो हमारे मुदर्रिसीन हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं जामिया के, उनके साथ खासी एक मोहब्बत नजर आती है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत में भी मजीद बरकत दे
और ये सब तरबियत अमीर अहले सुन्नत की है, उन्हीं को देखा है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह वो शफकत फरमाते हैं उन्होंने सिखाया है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी उलमा से मोहब्बत होनी चाहिए, इसी के अंदर दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। मजीद बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपको हमने सफरनामा भी दिखाना है, वहां के मदनी गुलदस्ते भी दिखाने हैं। आइए एक और बहुत ही प्यारा मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन।
ساجد صاحب کے ساتھ ہیں اور جرمنی کی طرف سفر ہے. ابھی دبئی ایئرپورٹ سے ہم نے ٹیک آف کیا, جیسے ہی جہاز سے ٹیک آف کیا تو فجر کا موقع میں پہنچ چکا. جس حساب سے پوچھتے ہیں کہ جہاز میں نماز یا ہم بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے, یا کھڑے ہو کر قبلہ رخ پڑھنا ضروری؟ جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ہمیں شرعی تو یہی ہے کہ جب کھڑے ہونے پر قدرت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی, یعنی فرض واجب اور فجر کی جو سنت موقعہ ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے. لیکن اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ان لائن والوں نے منع کیا, انہوں نے منع کیا ہے تو اس کی اور سنت بن جاتی ہے. لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کھڑے ہونے پر قدرت نہ رہے, جیسے مثال کے طور پہ جب جہاز بلند ہو رہا ہوتا ہے ٹیک آف کرتا ہے, اس وقت جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے دل میں کہ بہت زیادہ پریشان ہے. اسی طریقے سے جب جہاز اترتا ہوتا ہے اس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے گرنے کا کبھی اندیشہ موجود ہے. تو یہاں پر کھڑے ہونے پر قدرت بذات قدرت نہیں ہے, اور اسے شرعی اعتبار سے قدرت کی جہت اللہ کہا جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر یہ اجازت ہوتی ہے کہ پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. جب کھڑے ہونے پر قدرت نہ رہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اور اس نماز کا اعادہ کرنا بھی یعنی اسے دہرانا دوبارہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوگا. لیکن اگر ویسے تو کھڑے ہونے پر قدرت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایئر لائن والے پڑھنے نہیں دیتے, تو اسے فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ عذر من جہت العباد ہے, یعنی بندوں کی طرف سے یہ عذر ہے, ان کی طرف سے منع کیا گیا ہے. ایسی صورت میں کبھی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے لیکن بعد میں اس کو دہرانا پڑے گا. جہاز سے کھانے کی کھیر وغیرہ دکھا کر میں اس پہ سجدہ کرتے ہیں, کیا وہ کرنا ضروری ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ جب بیٹھ کر نماز پڑھی جائے اس صورت کے اندر وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکتے جیسے جہاز کے اندر نماز پڑھے, تو یہاں پر ہمارا یہ سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم پریشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر یا فرش کے اوپر نظر. ایسی صورت کے اندر اور سجدے میں ایک خیال رکھنا بڑا ضروری ہے, ایک پوائنٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کے لیے جو سجدا ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے, اور جو سجدے کے لیے سجدا ہے وہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر اور سجدے کا ٹکڑا برابر ہوگا یا سجدے کا ٹکڑا کم ہوگا تو یہ سجدہ شکار نہیں کیا جائے گا. ضروری ہے کہ سجدے کے لیے جو ٹکڑا پایا جائے وہ اسے کچھ زیادہ پایا جائے.
دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.
سبحان اللہ. سلسلہ مدنی سفر نامہ میں آپ نے جہاز کا سفر دیکھا ہے, اور اس میں ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے یہ بھی آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ آڈیو کے اندر تھوڑی سی پرابلم تھی تو استاد صاحب اس کو تھوڑا سا مختصراً وضاحت کے ساتھ اگر فرما دیں کہ ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے.
اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں تو کیا کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے یا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی,
کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے حج کے, ویسے تو عام طور پر جہاز میں نماز پڑھتے نظر ہی کماتے لوگ,
جی
بہت زیادہ ہوا تو حج اور عمرے کے سفر کے اندر لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیں, تو اب اکثر یہی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لیتے سیٹ پر.
اچھا,
جبکہ جہاز میں بھی یہ ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر ہی نماز پڑھی جائے.
اچھا,
یہ یعنی قیام فرض ہے,
ٹھیک ہے,
قبلہ روح ہونا جو ہے وہ شرط ہے, ان دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے.
جی,
لیکن اب جہاز جو ہے وہ ہر وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ جس میں آدمی بآسانی کھڑا ہو سکے.
جی,
جیسے مثال کے طور پہ جہاز جس وقت بلند ہو رہا ہے نا, ٹیک آف کر رہا ہے,
جی ہاں,
اس وقت جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کھڑا بھی ہونے لگے گا تو وہ لڑکھڑا کے گر جائے گا. اسی طرح اترتے ہوئے بھی جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو جہاز ٹیک آف یا لینڈنگ کی پوزیشن میں, ٹیکسی کی پوزیشن میں نہیں کہ جہاز رن وے کے اوپر دوڑ رہا ہے, یہ نہیں, ٹیک آف ہے یا لینڈنگ ہے,
جی,
اور اس دوران صورتحال ایسی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا تو گر جائے گا, تو جی اب اس کے لیے قیام معاف ہو جائے گا.
اچھا,
لہذا اب اگر یہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جہاز ہوا کے اندر جو ہے وہ بالکل یعنی برابر ہو چکا ہے,
جی,
اور اب اس کے لیے کھڑے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب اس صورت کے اندر ضروری ہوگا کہ یہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے. اب اگر یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور جو جہاز کا سٹاف ہے کریو ہے وہ اس کو منع کرے کہ نہیں جناب آپ بیٹھ کر پڑھیں,
اچھا
اگر وہ منع کر دیں اور آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے,
ٹھیک ہے
تو اگر تو ان کے منع کرنے کی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس نماز کو بعد میں دہرانا ضروری ہے, اس کو دوبارہ بعد میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر یہ اس سبب سے اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی کہ کھڑے ہوتے تو گر جاتا اس لیے پڑھی ہے, ایسی صورت کے اندر اس کی بیٹھ کر پڑی ہوئی نماز ہو گئی اور اسے اس نماز کے اعادے کی حاجت نہیں,
حاجت نہیں.
یعنی اس طرح تین صورتیں بن گئی نا استاد, یعنی ایک تو کھڑے ہو کے نماز قبلہ رو پڑی تو بھی وہ نماز ہو گئی اور وہی اول تو درجہ وہی ہے, دوسرا درجہ یہ بنا کہ جہاز کا سٹاف کھڑے نہیں ہونے دیتا, ہم کوشش کرتے وہ منع کر دیتا ہے, اب سیٹ پہ بیٹھ کے پڑے گا جس طرف رخ جہاز کا اس طرف پڑے گا,
اب اسی طرح
لیکن اب اس کو دہرانی پڑے گی. تیسری پوزیشن یہ ہے کہ جہاز اوپر جا رہا ہے یا نیچے اتر رہا ہے, ہم لڑکھڑا کر گر سکتے ہیں, تو اس صورت میں نماز پڑھی بیٹھ کر تو اب نماز بھی دہرانی کی
وہی صورت نہیں. جیسے مثال کے طور پہ بعضوں کا ایئر پاکٹس آتے ہیں نا, جہاز
بہت
طریقے سے ہل رہا ہوتا ہے, ایسی صورت میں بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا,
بالکل نہیں ہو سکتا, سیٹ بیلٹ بنوا دیتے ہیں,
سیٹ بیلٹ بنوا دیتے ہیں. اب وہ بھی صورت ایسی ہے کہ وہ عذر من جہات اللہ ہی قرار پائے, کیونکہ اب وہ کھڑا ہوگا تو یہ ان کے روکنے کی وجہ سے رک نہیں رہا, یہ ویسے ہی گر جائے گا کھڑے ہو کے. اب اگر یہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو تو اس کی,
اب ہم نے کیا کیا تھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے جیسے ہی ہم دبئی سے نکلے تو اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہونے لگا تھا, ہم نے پلان کیا ہوا تھا استاد صاحب سے
کون سی نماز,
فجر کی نماز ہماری تقریباً, یعنی ہم دبئی اجتماع سے فارغ ہوئے اور اس اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے پھر ہم ایک اور گھر گئے اور وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران جمع ہوئے اور مفتی صاحب سے بہت دیر تک سوال و جواب کا سلسلہ رہا, کیونکہ فلائٹ تقریباً 3:30 بجے تھی. ہم پھر دبئی ایئرپورٹ گئے اور جب ہم جہاز میں بیٹھ گئے ہم نے پلان کر لیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, تو باوضو الحمدللہ ہم داخل ہوئے, تو جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کیا تو فجر کا ٹائم شروع ہو چکا تھا.
اچھا
تو ہم نے اسی ٹیک آف کی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی, تو یہ وہی کیفیت تھی کہ اس وقت سیٹ بیلٹ بندھے ہوئے تھے.
اچھا
اور ہم لوگوں نے اسی ٹیک آف کی صورت میں الحمدللہ اپنی نماز ادا کر
لی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ انتظار کریں کہ وہ بالکل اوپر جائے سیدھا ہو تبھی آپ نماز پڑھیں, نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کا ہر جز نماز کا وقت ہے.
اب کسی بھی سہولت سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہم نے. اچھا لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا عمران بھائی, جب ہم واپس آ رہے تھے یورپ سے تو اس پہ بھی دو نمازیں میرا خیال آئی تھیں,
عشاء اور فجر.
تو ہم نے الحمدللہ باقاعدہ بعد جماعت جہاز کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کی. کئی ایئر لائنس کے اندر اجازت ہوتی ہے, بڑے ایئر کرافٹ ہو نا اس میں بڑے جہاز ہو تو اس میں جگہ بھی ہوتی ہے اور اجازت بھی ہوتی ہے, کوشش کرے انسان, اور نہ ہو تو اب تینوں صورتیں پتہ چلی گئی ہیں الحمدللہ.
جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام فخر ہے اور میں اٹلی کے شہر بولونیا سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج پکا ارادہ کیا تھا کہ میں سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھوں گا اور میں یہ نیت کر کے سو گیا. اس کے بعد میں جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں بیٹھا ہوا, کلام لمیاتی نذیر کفی نظر نکلے تو نشود پیدا جانا, یہ پڑھ رہا ہوں اور مفتی صاحب آتے ہیں اور میری طرف مسکراتے ہیں اور پھر وہ ایک ہال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے. تو اب میں مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا تھا, یعنی یہ آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی کیا جاتے ہیں سلسلہ دیکھنا ہے, اور اسی حوالے سے سوال تھا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جب آپ ادھر تشریف لائے تھے بولونیا میں تو میں آپ کے ساتھ کمرے میں گیا تھا اور وہاں میں نے آپ سے ملاقات کی تھی اور آپ نے مجھے بہار شریف کا مطالعہ کرنے کے جو تھے وہ کچھ مدنی پھول عطا کیے تھے, اگر وہ بھی آپ دہرا دیں کہ ہمیں بہار شریف کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے, اور جب ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کون کون سی کتابیں جو ہے ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے, کیونکہ جو لوگ جنت المدینہ میں پڑھتے ہیں تو وہ تو وہاں پہ ان کو کتابوں کا ایکسیس ہوتا ہے, لیکن ہم جیسے باہر کے ملک ہیں تو یہاں پہ ہمیں اتنی کتابیں نہیں ملتی, تو ہم یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بہت کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں لیکن ہمیں ایکسیس نہیں ہوتا ان کا, تو ہمیں کس طرح کیا ترکیب اس کی بنانی چاہیے.
آپ میں جا کے بھی بیان کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ,
اللہ والوں کا تصرف تو ہے ہی نا. بالکل, سب کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو خیر تصرف کا معاملہ نہیں ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں ہے, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ اچھا خواب ہے اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو چیز بہت زیادہ سوار ہو تو خواب کے اندر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, تو یہ کسی شے کی فکر مندی جو ہے وہ آدمی کو اس موقع کے اوپر جگہ بھی دیتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے کسی نے یہ سوال کیا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے, یا کسی نے سوال کیا تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے, تو اعلیٰ رحمتہ اللہ علیہ نے تہجد کے لیے اٹھنے کے جو بہت سارے طریقے بیان کیے نا, تو اس کے اندر ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی طرف دل لگا ہوا ہوتا ہے اور ذہن کے اوپر جو چیز سوار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. جس کو نماز کی بالکل یعنی انتہائی اشتیاق ہے نا, تو نماز کے لیے اس کی آنکھ کھلی جائے گی. صبح فلائٹ ہوتی ہے نا تو نیند ہی نہیں آتی ساری رات. کیوں؟ اس لیے کہ فلائٹ سر پہ سوار ہوتی ہے, سفر, پیسہ, ٹکٹ, یہ ساری چیزیں سر پہ سوار ہوتی, رات کو نیند ہی نہیں آتی. تو جتنی کوئی شہ سر پہ سوار ہے اس کے اعتبار سے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ان کا معاملہ بھی اسی انداز کا ہے.
ویسے ایک بات یہ بھی اس طرح سے پوچھنی ہے آپ سے کہ خوابوں کی تعبیر بھی آپ بیان فرماتے ہیں. ویسے تو اسد بھائی سلسلہ خوابوں کی تعبیریں کرتے ہیں, آپ کے سلسلے میں خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں؟
یہ آج ہو گیا ہے ویسے. خوابوں کی تعبیر اور چیز ہے اور خواب کا سبب اور چیز ہے. یعنی انہوں نے تو خواب کا سبب پوچھا تھا, خواب کی تعبیر اور چیز ہوتی ہے. تو وہ تو اسد بھائی ہی بیان فرماتے ہیں. یہ وہ ایک فن ہے, ایک علم ہے, اور اس کے لیے بار بار اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے. مطالعے کے حوالے سے کہا ہے تو دیکھیں, ویسے مطالعے کے حوالے سے جنرل ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فرض علوم کا مطالعہ کرنا چاہیے جو شرعی اعتبار سے ہمارے دین کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہے. پہلا مطالعہ اس کا کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو جیسے شوق ہے بہار شریعت پڑھنے کا, بہار شریعت پڑھنے کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت سارے فرض علوم کے اوپر مشتمل بھی ہے, لیکن شاید ساری چیزیں جو آج کی ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر نہیں ملیں گی, یا ملیں گی تو تھوڑا سا مشکل انداز کے اندر بھی ہے اور اس کو تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خرید و فروخت, حلال حرام, حدر و عباحت, یہ والے ابواب ہیں تو پہلے ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں تقریباً فرض علوم کے بارے میں شائع شدہ موجود ہیں, ورنہ فرض علوم کی اپلیکیشن موجود ہے, فرض علوم کی وہ سی ڈی موجود ہے, فرض علوم کے یوٹیوب کے اوپر سلسلے موجود ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا باقاعدہ پورشن موجود ہے. تو لہٰذا وہاں پہ پہلے تو فرض علوم کی تکمیل ہونی چاہیے کہ ان کی تکمیل نہیں ہوگی تو گناہگار ہونے کا اندیشہ ہے. کہ جس وقت حاجت ہے اور نہیں سیکھ رہا تو گناہگار ہوگا. اب اس کے بعد بہار شریعت کی اگر باری ہے تو بہار شریعت, اب یہ جیسے ان کی عمر چھوٹی ہے تو اب ان کے لیے بہار شریعت کے مسائل میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ یہ اپنے وضو کے, نماز کے, اور اسی طرح جو 16 حصہ ہے جس میں کھانے پینے کے سنت آداب, غیبت, بہتان, جگلی, اس طرح کے شرعی احکام بیان کے, پہننے کے بارے میں, پہننے کے آداب, سونے چاندی کے شرعی مسائل, اس طرح کی چیزیں وہ والی سیکھنی چاہیے. باقی ہر آدمی کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو مختلف بتایا جا سکتا ہے, لیکن خلاصہ کلام کے طور پہ یہ ہے کہ فرض علوم سب سے مقدم, اور فرض علوم کے اندر جو باطنی امراض اور ان کا علاج ہے وہ بھی اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر بہار شریعت کے جو نماز, وضو, طہارت کے مسائل ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کو ہی پیش آئیں گے, لہذا وہ سب سے مقدم.
جی مدنی چلن کے ناظرین, بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں دیے ہیں. اسکالر کے توسط سے آپ کو بھی بہت سارے مدنی پھول اور مشورے مل گئے ہیں, تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ ابھی سے آپ اپنا بھی مطالعہ شروع کریں, فرض علوم کورس کی وی سی ڈیز وغیرہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے کر اس کو دیکھنا شروع کریں. مجھے خوشی ہوگی کہ امید ہے کہ اگلے سلسلے میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سلسلے کے اندر. تو اگر ایسی کالز آئیں کہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور یہ مطالعے کا ذہن بنا لیا ہے, تو استاد بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے اور آپ کو علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوگا. آئیے آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت دل خوش ہے کہ میں ہوں تو جرمنی میں, مگر عاشقان رسول کے ایک مدنی حلقے میں موجود ہوں, اور سیریا کے شام کے وہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے درمیان ہیں. مجھے الحمدللہ 3 سیریا جانے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے, اور جب بھی وہاں گیا ہوں اس قوم سے بڑی محبت اور متاثر ہوئے کہ بڑا عشق رسول ہے, اور کمال یہ ہے کہ یہ جہاں ہوں اپنا رنگ جما لیتے ہیں, عشق کی خوشبو بکھیرتے ہیں. صرف میں نے اشارہ کیا اور جس ذوق سے, جس شوق سے پیارے آقا کی یہ سمجھے کہ مدہ سرائی میں یہ تیار رہتے ہیں, یعنی عاشقان رسول ہے یہ ماشاءاللہ جتنے مسلمان ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ان میں مدنی کام کر رہی ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیے. یہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کے ذریعے دین کا بڑا کام بھی کرنا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیرے دیو. Allah 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 اس وقت ہم فرینکفرٹ جرمنی میں ہیں اور شام کے مسلمان ماشاءاللہ سے یہاں پر بڑی تعداد میں مائگریٹ ہو کر ہجرت کر کے آئے ہیں. ان شامی مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی مشورہ ہو رہا ہے. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سزان مدینہ کراچی آئے اور وہاں سے ماشاءاللہ تربیت لے کر اب یہاں شام کے مسلمانوں کے ساتھ یہ دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح یہاں سے ترکی سے اور جو بےچارے شام میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ان کی کچھ تعداد کو پاکستان لا کر ان کے کھانے پینے رہنے اور ان کی تربیت کا انتظام کر سکے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
آمین. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. یہ شام کے مسلمان تھے عبدالحبیب بھائی اور پھر یہ جنوری میں اور آپ نے جو اہداف بیان فرمایا کہ کوششیں ہو رہی ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
اصل میں سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہاں یہ جنگ و جدل کے معاملات ہوئے تو انہوں نے اپنے وطن سے نکلنا شروع کیا. اس وقت ہماری معلومات کے مطابق 50 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں عاشقان رسول ہیں, یہ ترکی میں موجود ہیں اور کیمپوں میں اور بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں. پچھلے دنوں جب ہم مفتی صاحب کے ساتھ ترکی گئے تھے تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ترکی میں ان کے حالات دیکھیں, کیونکہ دعوت اسلامی ایک نیا کام کرنے جا رہی تھی تو اس کی شرعی اور تنظیمی دونوں رہنمائیاں درکار تھیں. تو ماشاءاللہ نگران شورا بھی ساتھ تھے, مفتی صاحب بھی ساتھ تھے, ہم ترکی گئے. اور اس بار اس کے بعد ترکی کے بعد بھی ہم جرمنی گئے تھے اور اس وقت بھی شامیوں سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس وقت یہ ابتدائی مراحل میں کام تھا. اب چونکہ کچھ وقت گزر چکا تھا, پچھلے دنوں یہ شام کے علماء جو ہے باب المدینہ بھی آئے, امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی, اب ان کا جذبہ ایسا زبردست ہو چکا ہے. تو اب ہم گئے تو آپ نے انداز ایک اور دیکھا, مفتی صاحب کا جب آپ اجتماع دکھائیں گے تو اس میں بھی بڑی تعداد میں شامی تھے. تو پھر ہوا یہ کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں, مدنی چل کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی نے, ویسے تو دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, مگر ایک اور شعبہ ہم شروع کر چکے ہیں کہ جس میں ہم شام کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. اور ایک بڑا ہمارا اس میں کردار یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دینی معاملات ہیں, جو ان کی تربیت کے معاملات ہیں, ہمارے مبلغین بھیجے جائیں, ان کے مبلغین کی تربیت کی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو. تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہمیں بتایا گیا کہ جرمنی میں شامی مسلمان ہیں اور یو کے میں, یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ہیں. دعوت اسلامی اس پر کام شروع کر چکی ہے اور آپ میں سے جو اسلامی بھائی ہم سے اس شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں, کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے جو مدنی چل کے نمبرز ہیں اس پر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. مزید مفتی صاحب بتائیں گے کہ کتنا اہم کام ہے اور ماشاءاللہ آپ کس پیار سے یہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ شام کے مسلمان. جی مفتی صاحب
دیکھیں, یہ بھی دعوت اسلامی کی برکات میں سے ایک برکت ہے. یہ لوگ جو جن کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, اب یہ جہاں جہاں پر گئے ہیں وہاں ہر جگہ ان کے لیے اسلامی اعتبار سے ویسا ماحول نہیں ہے.
ٹھیک,
بہت ساری جگہوں پر تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اسلام سے ہی جاتے نہ رہے. بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ اسلام تو جیسا تیسا باقی رہے لیکن عمل نام کی چیز نہ ہو, وہاں کا ماحول ان کو بالکل چینج کر کے رکھ دے. تو الحمدللہ ان کے حوالے سے دعوت اسلامی نے سوچا بھی اور عملی قدم بھی اٹھایا. اچھا, اب ان کا جو معاملہ ہے اس میں تو یوں کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یار یہ بچہ تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہوا ہے نا, ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے. شامی مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے ابھی جو حلقے کے اندر بھی دکھا رہے تھے, اس میں متعدد اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن سے پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی, جب ہم جرمنی میں گئے تھے, جرمنی میں بیان کیا تھا ایک جگہ پر اور اس کے بعد پھر مدنی حلقہ ہوا تھا شامی اسلامی بھائیوں کا, ان میں سے ہی یہ افراد تھے.
بالکل ایسے ہی
وہی ماشاءاللہ مبلغ بنے, یہاں باب المدینہ آئے, یہاں سے واپس گئے اور اس وقت دعوت اسلامی کی باقاعدہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ان میں کوئی ٹرانسلیشن کے کام کے اندر ہے, کوئی بیانات کے کام کے اندر ہے, کوئی حلقے لگانے کے کام میں ہے, کوئی مدرسۃ المدینہ پڑھانے کے کام میں لگا ہوا.
فیوچر عربی چینل کے لیے تیاری ہو رہی ہے.
پھر ان فیوچر عربی چینل کے حوالے سے ہمارے لیے کس قدر مفید ثابت ہوں گے. یعنی یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی جہاں بیج لگا دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس بیج کا پودا بنا ہی دیتا ہے, اور وہاں پر الحمدللہ ایک تناور درخت کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا کے جن جن ممالک میں دعوت اسلامی کا کام پہنچا ہے, شروع ہوا ہے, وہاں پر ابتدا میں جانے والا کوئی ایک ہی بندہ گیا, اس نے جا کے کسی 1, 2, 4 کو دعوت دی, انہوں نے کام شروع کیا اور ماشاءاللہ وہاں دعوت اسلامی کا اتنے بڑے پیمانے پہ کام شروع ہو گیا. میں تو اس اعتبار سے غور کرتا ہوں کہ یار وہ جو پہلا بندہ گیا تھا اور جس نے کام شروع کیا ہے اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے یو کے کو اگر لے لیں, یو کے میں جو پہلے مبلغ گئے, ضروری نہیں کہ وہ ہمارے کوئی رکنے شورا ہوں گے, ضروری نہیں کہ ہمارے بہت بڑے لیول کے مبلغ ہوں گے. ایک نے جانا ہی تھا تو ہم نے اس کو اپنے بھی کام اس کے ذمہ لگا دیا, اس نے جا کے کام شروع کر دیا. اب وہ اس نے کام شروع کر دیا, اس کے بعد پھیلتا پھیلتا اگر اس وقت
وہاں پر دعوت اسلامی کے 40-45 مراکز ہیں, ان سب کا ثواب اس بندے کا ضرور
ملے گا.
وہاں پر اگر ہمارے 500 مبلغ ہیں تو یہ 500 مبلغ بننے کا ثواب اسے ضرور ملے گا. اگر وہاں پر دعوت اسلامی کے مدارس ہیں جس میں قرآن مجید پڑھا پڑھایا جا رہا ہے, اس کا ثواب اس بندے کو ضرور ملے گا. تو جو جگہ بیج لگاتا ہے اور بنیاد بنتا ہے, آپ یقین کیجئے اس کے ثواب کے تو یوں کہہ لیں کہ بارشیں برسنا شروع ہو جاتی.
ایک سوال
اور میں اس کے اوپر ہمیشہ میں آگے جو ہے نا میں غور کرتا ہوتا ہوں کہ یار یہ سارا مجموعی طور پہ مل کے جب امیر علیہ سنت تک یہ پہنچتا ثواب, تو اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ ہوتی کس قدر ہوگی. کہ اگر پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی ہے تو اس کا جو اصل الاصول ہستی ہے وہ تو امیر علیہ سنت کی ہے, تو یہ سب کا ثواب جو اس وقت دنیا میں مدارس اور جامعات اور درس اور بیان اور اجتماع اور قافلے اور کتابیں اور چینل یہ سب مل ملا کر یوں امیر علیہ سنت کو ثواب ملتا ہے, تو وہ ثواب ہوگا کتنا,
منٹ کتنا ثواب جا رہا ہوگا ان کے اکاؤنٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد صاحب اس میں یعنی یہ جو آپ نے بات فرمائی نا, یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے کئی مبلغین میں جذبہ ہے. مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک درس نظامی سے فارغ ہوئے اسلامی بھائی ماشاء اللہ عالم دین بن گئے, تو انہوں نے مدنی مرکز سے کہا کہ مجھے کسی دنیا میں ایسی جگہ بھیج دیں جہاں ایک بھی دعوت اسلامی والا نہ ہو. تو پوچھا گیا کہ حضرت وہاں جا کے آپ کیا کریں گے جب کوئی بھی نہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں میں ادھر کام شروع
کیا بات,
اللہ مجھ سے وہ کام لے لے تاکہ وہی بیج والی بات ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور مجھے ثواب ملے گا.
کیا تو مدنی چلن کے ناظرین آپ بھی اپنا دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات ہیں. جس شعبے میں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو دلچسپی ہو اس میں آگے آئیے اور اپنی خدمات سر انجام دیجیے, تو اس طرح آپ کے لیے بھی ثواب کا انبار ہو سکتا ہے. آگے بڑھیے, دین کا کام کیجیے. زندگی جتنی بھی ہے بہرحال ہمیں بھی کام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا جذبہ عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی.
مدنی سفر نامہ میں سوال یہ ہے عبدالحبیب اتاری بھائی سے کہ پنجاب کے شہر منڈی بہاؤدین میں کب تشریف لائیں گے. ایک میسج یہ آیا آپ کے لیے
اور جرمنی سے سیدھا منڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین میں گیا ہوں ایک بار, بیان بھی کیا ہے, لیکن انشاءاللہ جب پنجاب آئیں گے تو ان کو کہیں اپنے نگرانی کابینہ سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. ایک اور میسج یہ آیا ہے, کیا حال ہے عبدالحبیب بھائی؟
الحمدللہ,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
آمین.
ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ مدنی سفر نامہ دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. مالک کریم عبدالحبیب بھائی اور مفتی صاحب کو سلامت رکھے.
آمین آمین آمین.
ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ ماشاء اللہ آج تو سلسلے کو 12 چاند لگ گئے ہیں, رکن شورا اور مفتی صاحب کے سلسلے میں آمد مرحبا. احسن اتاری بھائی ہیں گلزار طیبہ سے. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ حمید بھائی اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے.
آمین.
اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کے سلسلے دیکھ کر میری امی نے گناہوں بھرے چینل دیکھنا چھوڑ دیے ہیں.
اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے.
ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ لاڑکانہ سے, عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ہماری دل کی ٹھنڈک ہے.
جزاک
اللہ. اور عبدالحبیب بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں یا نہیں, ضرور جواب دیں.
ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا, ہائے رخصت کی چھڑانے والے, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے, میری حاضری ہے. آپ دعا کریں کہ با ادب اور با ذوق حاضری نصیب ہو.
ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب اور رکن شورا کی آمد مرحبا, صد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ مفتی کس ایج میں بنے تھے؟
ویری انٹرسٹنگ کوسچن.
مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
عرفی اور لوگوں کے اعتبار سے جسے مفتی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے تو یوں کہہ لیں کہ شاید 25 ایئرس, 25 سال کی عمر کے اندر یا 23 سال کی عمر, شاید 23-25 کے اندر.
اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان اللہ کیا بات.
ینگیسٹ مفتی ہوں گے میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے, تو شاید ینگیسٹ ہی ہوں گے. شاید بہت سارے, مجھے پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا, لیکن شاید
جی
بہت جلدی مفتی وہ اس عمر میں بنے ماشاء اللہ.
کیا بات ہے. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. میسج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ اور مفتی قاسم صاحب کے ساتھ کب لاہور تشریف لا رہے ہیں؟
مفتی صاحب جب فرمائیں میں تو تیار ہی ہوتا ہوں. مفتی صاحب اوکے کریں میں نے بیگ پکڑنا ہے, ساتھ بیٹھ جانا ہے.
کیا
تب آپ مفتی صاحب پہ انفرادی کوشش کر لیں, میرا ابھی سے لب بیگ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نگرانی کابینات کے ذریعے سے جدول بنا,
مفتی صاحب کا جدول بہرحال نگرانی کابینات کے ذریعے نہیں بنے گا. مفتی صاحب کا نارملی ہے نا, جیسے وہاں بھی دارالفتا ہے نا, سردار آباد چونکہ مفتی صاحب کی رہائش بھی ہے, فیملی وہاں ہے, جب تشریف لے جاتے تو میں نے دیکھا ہے وہ آس پاس کے دارالفتا وغیرہ جامعۃ المدینہ کا وزٹ کرتے ہیں, تو ایسا کوئی صورت بنائیں گے کہ مفتی صاحب کا کوئی عوامی اجتماع بھی لاہور میں مرکز
وغیرہ میں. ان شاء اللہ آئیے کچھ کالز اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی
میں لاہور سے عبد الماجد اتاری بول رہا ہوں. سر یہ آپ سے سوال ہے کہ ہوائی جہاز میں قبلے کا تعین ہم کس طرح کریں گے؟ اس میں ذرا وضاحت فرما دیجیے گا جزاک اللہ خیرا.
جی مفتی صاحب, اس کا طریقہ تو خیر عبد الحبیب بھائی زیادہ جانتے. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے, بعض ایئر لائنز کے اندر تو اسکرین کے اوپر باقاعدہ اس کا جو ہے نا وہ ڈائریکشن بتاتے رہتے, وہ جیسے اسلامک ایئر لائنز ہوتی ہیں تو اس میں ڈائریکشن بتا دیتے, تو اگر وہ آ جائیں تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹاف سے پتہ کیا جائے, جہاز کا جو عملہ ہے اگر اس سے پوچھ لیں تو ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے.
صحیح.
اور اگر یہ بھی صورت نہ ہو تو پھر شرعی اعتبار سے جو صورت ہے وہ تحری کی ہوتی ہے. تحری کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا, سوچ بچار کرنا.
صحیح.
کہ آدمی غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے.
صحیح.
اب جس طرف اس کا ذہن زیادہ جمے کہ قبلہ اس طرف ہوگا, اب اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو وہ سوچ. اچھا اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مسافروں کے اندر اگر کسی کے بارے میں یہ احتمال لگے کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یہ بندہ جانتا, کوئی مذہبی آدمی ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ شاید اس کو پتا, تو اس سے پوچھ لیا جائے. اور ورنہ پھر یہ ہے کہ جیسے مشرق مغرب کا سفر ہے تو اگر کوئی آدمی تھوڑا سا اس کا حساب سمجھتا ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی نکال لیتا ہے. جیسے ہم اگر پاکستان سے عرب شریف جا رہے ہیں تو اب جدھر جا رہے ادھر ہی قبلہ ہوگا, کیونکہ مغرب کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں تو مغرب کی طرف ہی قبلہ آئے گا.
جی.
اور اگر عرب شریف سے اگلی طرف سے اس طرف کو صرف سفر جی. ہو رہا ہے تو پھر اس کے الٹ ہو گیا, مشرق کی طرف ہو جائے گا. تو یوں کچھ آدمی چیزوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے.
اس میں جیسے اس میں مفتی صاحب نے فرمایا, میں ایک آسان کر دیتا ہوں. جیسے کئی ایئر لائنز ایسی ہیں کہ جس میں اب تو اسکرین پر قبلہ رخ بتایا جاتا ہے اور بڑا آسان ہے. دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز میں جب میں نے سفر کیا اور میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, یا مجھے انگلش میں کہنا پڑے گا بعض اوقات تو کہ مجھے پرے کرنی ہے, تو ان کو قبلے کا نہ کر پتا تو کہ سعودی عرب کس طرف ہے, عرب کس طرف ہے, تو وہ آپ کو خود ہی ڈائریکشن بتا دیں گے کہ اس طرف یہ ملک ہے, پائلٹ سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ اس طرف ہے. دوسرا طریقہ یہ, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی چونکہ حاجی جا رہے ہیں, بڑا آسان کر دیا مفتی صاحب نے, جتنی آپ کی فلائٹیں سوئے جدہ جا رہی ہیں یا سوئے مدینہ جا رہی ہیں تو جدہ شریف پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا رخ جہاز جس طرف ہے اسی طرف قبلہ ہوگا. آپ عرب شریف سے واپس پاکستان آ رہے ہیں تو آپ جہاز کی بیک سائڈ پہ, جہاز یوں جا رہا ہے, آپ نے پیچھے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو نارملی قبلہ 45 ڈگری میں آپ آ جائیں گے. اور باقی جیسے مفتی صاحب نے فرما دیا کہ پھر اس کے بعد تحری کر لیجیے اگر کوئی صورت نہ بنے. اچھا استاد صاحب, آج کل قبلہ نما بھی بڑے چل رہے ہیں نا, موبائل کے اندر قبلہ نما ہے, اسی طرح اوقات الصلاۃ ہماری جو ایپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی ہے, اگر اس کو فالو کوئی کر لے
جہاز میں وہ کام. دیکھیے جہاز عام جگہ تو وہ کام نہیں دے گا.
جی
ایک تو وہ حرکت ہے, دوسرا میٹل اور میگنیٹ اور اوپر یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے یہ قبلہ نما کے استعمال کا بھی طریقہ ہوتا ہے. پتا چلے قبلہ نما تو ادھر کو بتا رہا ہے اور بندہ ادھر سمجھ رہا ہے تو اس کو پہلے سمجھ بھی دینا چاہیے کیسے بتاتا ہے یہ.
کیا بات ہے جی مدنی چلنے کے ناظرین. جی اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ابھی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, تو کیا اسی طرح ٹرین میں بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ پورا ڈبا وہ سیٹوں والا ہوتا ہے, تو وہاں کے ٹرین میں بھی یہی جہاز والا حکم لگے گا؟ برائے کرم جواب فرمائیے.
ٹرین کا ایک مدنی گلدستہ بھی ہمارا ہے, اس کے اندر بھی یہ مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں دیے ہیں.
ہم نے ٹرین میں بیٹھ کے آپ سے یہی سوال کیا تھا.
جی ہاں,
اور زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا.
ہاں آئیے چلے وہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں.
ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, نیک ہو امت اے نانا اے حسین.
ٹرین میں موجود ہیں اور اٹلی کے شہر میلان کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں سے ایک اور ٹرین ہم نے لے لی ہے, اور اس سے ہم انشاءاللہ میلان سے بلونیا کی طرف جائیں گے. آج وہاں پر سب سے بڑا اجتماع ہے, بڑا بزی شیڈیول ہے, امید ہے کہ بڑی تعداد ناشتہ ہے وہاں جمع ہے. ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ ہم گاڑی بھی چلے جاتے یا ٹرین بھی چلے جاتے. بھائی بھائی گاڑی لے کے بھی اویلیبل تھے, لیکن ہم نے سوچا کہ ایک تو گاڑی میں انسان کا زیادہ جاتا ہے اور ٹرین کچھ کم ٹائم لے رہی تھی وہاں پہنچنے میں, کیونکہ پہنچتے ہی وہاں اجتماع میں شرکت کرنی ہے. مطلب مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ٹرین چلتی ہے, لیکن یہاں اتنا زیادہ اسٹرگل نہیں ہوتی. تو
جی مدنی چل کے ناظرین، ٹرین میں نماز کا حکم ٹرین میں بیٹھ کر ہی مفتی صاحب نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے. عبد الحفیظ بھائی، یہ اٹلی کی ٹرین تھی. ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہم اپنے سیکوینس کے حساب سے اٹلی تو نہیں پہنچے تھے، یہ بعد میں ہم نے دکھانا تھا، لیکن چونکہ ہمارے اسلامی بھائی کی کال آ گئی تھی تو ہم نے لگے ہاتھوں ان کو مفتی صاحب کا وہاں کا جواب جو ہے وہ سنا دیا ہے. یہ کتنی اس کی ٹرین کی اسپیڈ تھی عبد الحفیظ بھائی؟
اس ٹرین میں جب ہم سفر کر رہے تھے تو سامنے جو اسپیڈ میٹر تھا وہ 250 کلومیٹر کی رفتار بتا رہا تھا کہ 250 کی رفتار سے جا رہے تھے. اور ہم نے کوشش یہی کی اس سفر میں. مفتی صاحب آپ نے کہا نا کہ آپ سفر کیوں کرتے ہیں، دیکھیں آپ قدم قدم پر سوال، اور الحمدللہ ہماری یہ بھی نیت تھی کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ناظرین بھی سیکھ لیں.
الحمدللہ
مطلب یہ جو سوال تھا ہند سے اس میں ایک اضافہ ضرور تھا کہ ایسی ٹرین ہو جس میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہی اگر نہ ہو. جیسے اگر اسی ٹرین کی بات کریں جس ٹرین میں ہم تھے، جو سیٹ بائی سیٹ ٹرین ہوتی ہے اس میں نارملی اتنی جگہ نہیں ہوتی اور ہم کھڑے رہ جائیں گے تو لوگوں کا راستہ بند ہو جائے گا. تو اب ایسی صورت میں جب ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کوئی رعایت ہوگی؟
دیکھیں جگہ تو بہرحال وہ ہے،
ٹھیک ہے.
اب اگر کوئی وہاں نماز نہیں پڑھتا تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے یا لوگوں کے منع کرنے کی وجہ سے رکے،
وہ والی صورت ہو جائے.
لہٰذا وہ عذر من جہت العباد ہی ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے ممانعت ہی اس کو سمجھا جائے گا.
ٹھیک ہے،
لہٰذا اگر وہ نماز پڑھے گا تو بعد میں اس کو دہرانا ہی.
اچھا ٹرین میں تو کھڑے ہو کر پڑھے گا پھر بھی دہرانا پڑے گا؟
دیکھیں اس میں یوں ہے، میں اس لیے وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاز کی نماز کا مسئلہ اور ٹرین کی نماز کے مسئلے میں فرق ہے.
ماشاء اللہ
جہاز اگر رک بھی جائے نا تو وہ ہوا میں رکے گا، زمین پہ نہیں رکے گا، لہذا اس کے مسائل جدا ہے. اس میں اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لیے، واجب پڑھ لیے، سنت فجر نفل پڑھے، وہ سب ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے.
لیکن ٹرین کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرین زمین کے اوپر چلتی ہے،
ٹھیک ہے،
یہ اگر رکے گی تو زمین کے اوپر رکے گی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نوافل وغیرہ ہیں وہ تو جو ہے وہ بیٹھ کر بھی وہ ہو جائیں گے، جیسے عام حالات کے اندر ہو جاتے ہیں.
جی
لیکن فرض، واجب یعنی وتر جیسے، اور سنت فجر، ان تین نمازوں کے لیے یہ شرط ہے کہ ٹرین رکی ہوئی ہو اور یہ تب اس صورت میں نماز پڑھے، یعنی رکی ٹرین میں نماز پڑھے یا اتر کے نماز پڑھے. چلتی ٹرین کے اندر یہ تین طرح کی جو نمازیں ہیں، فرض، واجب اور سنت فجر، یہ تین نمازیں چلتی ٹرین میں نہیں ہوں گی، لہذا انتظار کرے کہ رک جائے تو نماز پڑھے. لیکن اگر ٹرین رک نہیں رہی اور وقت نکل جائے گا اگر اس کے رکنے کا انتظار کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم شرعی یہ ہے کہ اب باقاعدہ یہ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر یہ نماز پڑھے، اپنی نماز مکمل پڑھے گا، لیکن بعد میں اس نماز کو دہرانا اس کے اوپر لازم ہوگا، تو یہ اس نماز کو دہرائے گا.
ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چلن کے ناظرین، بہت بہت پیاری وضاحت بھی ہو گئی. ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ند کی بہار
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں، آپ صبح اٹھتے، اس کے بعد آپ کے جو معمولات تھے، اگر آپ کی سنتیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت، سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. جب آدمی سو کے اٹھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو اٹھتے ساتھ ہی آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی. تو انسان کے لیے پہلی سنت سونے سے اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں, جیسے ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں ہمیں عام طور پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کے دو تین گھونٹ پی لیے یا ہم واش روم چلے جاتے ہیں. ہم واش روم جائیں تو واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, شکر ہے اس اللہ کا جس نے تکلیف دہ شے کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرما دی. یعنی آپ سو کے اٹھ کے پہلا کام کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں, آپ اس کے بعد واش روم جائیں گے تو باہر نکل کے دوسرا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, آپ پانی کے دو تین گھونٹ پیئیں گے تو پانی پینے کے بعد سنت ہے کہنا الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے اس اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد آپ کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے پہننے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا. تو اب آپ غور کریں کہ شکر ادا کرنا یہ کیسی عظیم سنت ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شکر جو ہے یہ زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے, ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. زبان سے شکر تو یہی ہے کہ آدمی زبان سے بار بار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے, جو بھی نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ ہمارا ایمان ہے, بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے.
سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں.
سبحان اللہ. مدرین چرن کے ناظرین, دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے, سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ کے بھی اگر کوئی رشتے دار, کوئی دوست احباب جرمنی میں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں تو جہاں پر الحمدللہ ہمارے مدری مراکز ہیں, ہر جمعرات کو مغرب کے بعد وہاں پر ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع ہوا کرتے ہیں, اس میں بھی شرکت فرمائیں, اس کی دعوت کو بھی عام کریں, انشاءاللہ عزوجل وہاں رہتے ہوئے آپ دین کی مٹھاس کو حاصل کر سکیں گے. عبدالرفیع بھائی, یہ جو اجتماع ہوا الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کا بیان ہوا بڑا اچھا تھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, یہ کیا چھٹی کا کوئی دن تھا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟
یہ چھٹی کا دن نہیں تھا, ہم منگل کو تو نکلے تھے جیسے میں نے آپ کو کہا
جی,
اور بدھ کی صبح پہنچے ہیں اور بدھ کی اثر کے بعد یہ بیان تھا, اور ماشاءاللہ ورکنگ ڈے تھا, اور جرمنی میں ہمارا کام گروئنگ پوزیشن پر ہے ماشاءاللہ, دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, دیگر یورپی ممالک میں اس سے زیادہ ماشاءاللہ بڑا کام ہے. آپ آگے جب اجتماع دیکھیں گے اٹلی وغیرہ کے, تو پھر بھی نو ڈاؤٹ کہ چھٹی کے بغیر شام کے وقت میں اسلام آباد کا جمع ہونا, اور میں مفتی صاحب کا یہاں پھر اپریشیٹ کروں گا کہ ہم صبح تقریباً ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے شاید 11 بج گئے تھے, اور تھوڑی دیر آرام ہوا ہے, اور آرام کے بعد وہ شامی مسلمانوں کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی ہے, کھانا وغیرہ ان کے ساتھ ہی ہم نے کھایا, اور اس کے بعد مفتی صاحب یہاں بیان کرنے آ گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور سلامتی عطا فرمائے.
کیا بات ہے. مدنی کاموں کے حوالے سے مفتی صاحب کے لیے ایک ایس ایم ایس بھی آیا ہوا ہے. استاد صاحب, آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب کی آمد سلسلے میں مرحبا, صد کروڑ مرحبا. اب مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ مدنی کاموں میں استقامت مل جائے, اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی مدنی پھول اس کے حوالے سے بتانے؟
سبحان اللہ, وظیفہ تو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے, لیکن استقامت حاصل کرنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے
جی
کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں.
واہ,
کچھ نہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے نا تو دوبارہ نئے سرے سے پہیا گھمانا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلتا ہوا تھوڑا سا آہستہ ہو جائے لیکن اس کو گھماتے رہیں, اس کو گھماتے رہیں, روکنے کے بعد نا پوری جان لگا کے اس کو چلانا پڑتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, رک جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, اڑ جاتا ہے وہاں پر. اس لیے کبھی ایسا ہو کہ کام کرنے کو نہیں دل کر رہا اور ہمت کر کے بھی نہیں ہو پا رہا, تو ایسا نہ کرے کہ ٹوٹلی گیو اپ, کہ چھوڑ دے, ایسا نہ کرے.
صحیح,
اس کو تھوڑا کر لے لیکن تھوڑے کے بعد نا اس کو ذرا دھکا لگاتے رہے تو وہ چلتا رہے. تو استقامت نا کرنے سے ملتی ہے, نہ کر کے اور ہاتھ پاؤں آدمی چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ اب یہ بس استقامت کا جو نا یک قدم میرے دل میں کوئی القا ہو اور یک قدم مجھے شرح صدر مل جائے, ایسا بہت کم ہوتا ہے, شاذ و نادر ہوتا ہے. کرتے رہنے سے ہی استقامت ملتی ہے. ہمارے ہاں جیسے ہمارا زیادہ ہماری فیلڈ مطالعے کی ہوتی ہے, درس نظامی کی فیلڈ, اس میں کیا ہوتا ہے طلبہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ جناب مطالعے پر استقامت مل جائے.
صحیح,
مطالعے پر استقامت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی مطالعہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے نا تو اب تو باقاعدہ پورا پیٹرول بھروا کے اور پورا ہی اس کو ٹیون اور چارجنگ کروا کے پھر ہی وہ گاڑی چلے گی آپ کے مطالعے کی. آپ دو گھنٹے مطالعہ نہیں کر سکتے تو 15 منٹ پہ آ جائیں لیکن ٹوٹلی چھوڑے نہیں. اسی طریقے سے درس ہے, بیان ہے, اجتماع ہے, کوئی درود پاک پڑھنا ہے. ایک آدمی کی عادت ہے 500 مرتبہ پڑھنے کی, اب بالکل اس کا بن ہی نہیں رہا کہ وہ 500 مرتبہ پڑھے.
ٹھیک ہے,
وہ اس کو ختم نہ کرے, 100 پہ آ جائے.
صحیح,
100 پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ شروع کر دے. جہاز اڑتے ہوئے سپیڈ آہستہ کر لے گا تو وہ تیز بھی کر لے, لیکن اتر گیا نا اگر تو اترنے کے بعد تو پھر اب نیا پروسیجر شروع ہو جائے گا اور پھر دوبارہ چڑھ سکے گا وہ.
اچھا, دوران سفر استاد صاحب مطالعہ, اس کو اب سفر ویسے جو لوگ چندے کے بارے میں پتہ بھی چلا کہ گھر میں یا رہتے ہوئے تو وہ مقامی حالت میں مطالعہ کرتے ہیں, لیکن دوران سفر کمی آ جاتی ہے, کوئی ایسا کو سفر کے دوران بھی جاری رکھیں؟ وہی یہ کہ مطلب
دیکھیے کمی تو آتی ہے کیونکہ لازمی بات ہے کہ کمفرٹ اور کنوینئنس کی وہ حالت نہیں ہوتی
جی.
سفر کے اندر جو گھر پہ ہوتی کچھ فرق آ جاتا ہے, لیکن بعض اوقات سفر کے اندر مطالعہ بڑھ بھی جاتا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ گھر کے اندر تو جیسے 20 کام اور بھی ہیں, سفر کے اندر کام ہی کوئی نہیں ہے. جس وقت سفر چل رہا ہے تو کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھتے رہے پھر, تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذوق شوق کے اوپر بھی ہوتا ہے, آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اسی میں لگ جاتا ہے. جن لوگوں کو فیس بک کا شوق ہوگا ان کے لیے سفر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اگر ان کا نیٹ چل رہا ہے اور اس کے بعد انجوائے کر رہے وہ لگے ہوئے. جس کا مطالعے کا شوق ہے مطالعہ کرتا رہے گا, جس کا اچھا شوق ہے اس کو پورا کر لے گا, برا شوق ہے اس کو پورا کر لے گا.
کیا سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
از ڈاکٹر ایڈن جگاوے ان یوگنڈا. الحمدللہ, ایم واچنگ مدنی سفر نامہ اینڈ آئی اپریشیٹ دا پروگرام آف حاجی مفتی قاسم. پلیز کنٹینیو اینڈ وی ریکویسٹ دیٹ اف یو ہیو ٹو ریپلے دس یو کین پٹ دا انگلش سب ٹائٹلز ڈاؤن آن مدنی چینل اردو بیکاز وی آر افریکنز بٹ وی آر واچنگ اٹ. ماشاءاللہ
جزاک اللہ بہت شکریہ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, دیکھیں
جی,
اس سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے مدری کام کی.
جی
اللہ, اتنی ضرورت ہے یعنی ہر زبان کے اندر, کیونکہ ہر زبان والا ہماری زبان تو سیکھ رہے ذرا نا کہ ہماری اردو سیکھ کے بیٹھ جائے, ان کی زبان کے اندر کام کرنے کی حاجت ہے. ہم جہاں جاتے ہیں, جیسے ابھی اجتماع کی آپ نے بات کی نا, وہاں پر جو جرمنی کا اجتماع تھا, وہاں پر مجھے چند اسلام بھائی ملے 600 کلومیٹر سے آئے تھے.
اللہ,
صرف اجتماع میں شرکت کے لیے, بیان سننے کے لیے 600 کلومیٹر سے وہ آئے تھے. حالانکہ موسم کیسا تھا اور وہ جہاں سے آئے تھے وہ بارش والا وہ موسم تھا, لیکن انہوں نے واپس بھی جانا تھا, آئے بھی, لیکن ایک بیان سننے کے لیے اتنی دور.
جب ہم اٹلی گئے, اٹلی وہاں بھی روم سے 500, 600, 700, 700 کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے آئے.
تو لوگوں کا جذبہ بہت ہے اس کے اعتبار سے. تو اب جیسے انہوں نے انگلش کے اعتبار سے بات کی ہے تو اب دل کرتا ہے ہمارے 4 چینل ہو انگلش میں, جو انگلش کے اندر ہی سارا یہ سلسلہ کر رہے ہو, یا یہی سلسلہ اردو کے بعد انگلش میں شروع ہونا چاہیے.
کیا بات جی. نیکسٹ کال.
محمد شاہد اتاری, ہند, گجرات, بالا سینور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اپنے بچوں کی مدنی تربیت کس طرح کی جائے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
جی استاد صاحب,
بڑا ہی واسط
مختصر ان کو شکشات فرما دیں, ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے.
ایک تو اس میں سیدھا سیدھا مدنی پھول یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں تو آپ بھی اچھے بچے بن جائیں.
واہ واہ واہ.
تو آپ اچھے بن جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کے پیچھے اچھا بننا شروع ہوں گے. آپ گالی دیں گے تو وہ بھی گالی دیں گے, اور آپ بری حرکت کریں گے وہ بھی بری حرکت کریں گے, آپ نماز چھوڑیں گے وہ بھی چھوڑیں گے, آپ بد اخلاقی کریں گے وہ بھی بد اخلاقی کریں گے. تو لہٰذا آپ بھی اچھے بچے بن جائیں تاکہ آپ کے بچے بھی اچھے بچے بن جائیں. پہلی تو بات تو یہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تربیت کے اندر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ تربیت نرمی سے ہوتی ہے, سختی سے نہیں ہوتی. چند ایک جگہ پر لمیٹڈ, ایک سرٹن لمٹ تک جو ہے نا وہ ہے کہ آپ تادیب کے انداز کے اندر سمجھائیں, ورنہ اس سے ہٹ کر آپ یوں سمجھائیں گے نا کیوں نہیں کیا, تو وہ بیچارہ گھبرا کے ایک مرتبہ تو کر لے گا لیکن اس کے اندر کبھی اس چیز کا شوق پیدا نہیں ہوگا. اس چیز کا شوق پیدا کرے, انسینٹیو رکھیں, کوئی کام کرنے کے اوپر اپریشیٹ کریں, شاباش دیں, ماشاء اللہ, الحمد للہ, بارک اللہ, کسی اور کے سامنے بیان کر دیں, اس کے اوپر کوئی تحفہ دے دیں اسے. یہ ساری چیزیں مل جل کے اس کی تربیت کرتی ہیں. اچھا, پھر ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے ماحول میں آنے جانے کا عادی بنائیں. خود دعوت اسلامی کا اجتماع, خود جائیں, اس کو لے کے جائیں, وہ جو ماحول کا امپیکٹ ہوگا نا, ہو سکتا ہے وہ آپ کی ذات کا نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی طرح مدنی چینل تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مدنی چینل خود دیکھتے ہیں, اس کو ساتھ بٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی تربیت ہوگی. تو یہ تھوڑے سے جو ہے وہ یعنی اقدامات ہیں کہ جو کریں تو انشاءاللہ تربیت کی, اچھی تربیت کی امید.
سبحان اللہ. کیا بات ہے جی, اگلی کال دے دیں.
میں ڈاکٹر شرافت توحید اتاری ہند اسلامی کابینہ خادم ڈانڈا سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ نیپال میں جب نگران شورا اور ڈھیر سارے اراکین شورا اور مفتی قاسم دامن برکات میں عالیہ تشریف لائے تھے تو میری بھی وہاں پر حاضری ہوئی تھی, اور ماشاءاللہ دیدار کا شرف, بیانات سننے کا شرف حاصل ہوا تھا. پھر ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے مدنی پھول بیان کیا کہ ملاقات کا جو معاملہ ہوتا ہے, لوگ گھیرے ہوتے ہیں, اور تو اس طرح سے میں نے ماشاء اللہ دیدار بھی کیا تھا لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو پایا تھا. اسی طرح رکن شورا آج عبدالحبیب بھائی کانپور تشریف لائے تھے, اس میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا. لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہاں پر ایک بچہ تھا, تو اس بچے کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی, 8 یا 9 سال کا تھا. تو اس طرح سے مجھے خیال ہے کہ میں قریب جا کے اس کو دیکھا بھی تھا کہ اس کے پیر میں باقاعدہ ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی ہوئی تھی. تو یہی حال ہوا تھا کہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے حقوق عباد کا جو خیال ہوتا ہے یہ نہیں تھا.
یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے.
مجھے واقعہ یاد ہے اس کی, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو امیر علیہ سنت کی قریب سے زیارت کی نا, وہ اسلام آباد میں اجتماع تھا.
جی
شاید 1992-93 کی بات ہو گئی ہے. اسلام آباد اجتماع تھا, امیر علیہ سنت کا بیان تھا, تو اب ہمیں تو جوش چڑھا ہوا تھا نا کہ پاس جا کے دیکھنا ہے, سب کو پھلانگتے اور اچھلتے کودتے ہم بالکل اسٹیج کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. امیر علیہ سنت نے جو بیان شروع فرمایا نا, وہ بیان اسے شروع فرمایا کہ یہ جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے, یہ ذرا غور کر لیں, کتنوں کے ہاتھوں کو کچلتے ہوئے,
اللہ,
کتنوں کو ٹھڈے مارتے اور گھٹنے رسید کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. میری مجھے دیکھنا جو ہے آپ کی نظر میں ایک بزرگ کی زیارت ہوگا, چلے مستحب کام ہے, لیکن یہ جو حقوق العباد تلف کیے یہ سب گناہ ہے, یہ حرام ہے. بغیر معافی مانگے آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی. پھر کتنے پہلے سے بڑے تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے چھلانگ مار کے ان کے آگے آگے آپ بیٹھ گئے, تو اب وہ بےچارا کہہ رہا کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ, میں تو صحیح بیٹھا ہوا تھا, یہ میرے آگے آگے بیٹھ گیا. تو یہ جتنے یوں کر کے تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے نا, پھنس پھنس کے بیٹھے ہوئے, اب یہ ذرا پیچھے ہو جائیں اور آرام سے بیٹھ کے بیان سنیں, توبہ بھی کریں. تو یہ پہلی زیارت اور پہلی توبہ یعنی یوں سامنے جو ہے نا وہ کر کے پھر ہم پیچھے ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ واقعی بات تو صحیح کی. تو یہ ملاقات میں اور یہ بیان میں اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد واقعتاً طلب.
مسجد میں شور,
مسجد کے اندر شور ہوتا ہے. اچھا مسجد میں ملاقات ہے تو مسجد میں شور یہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, چلے اس کو حق تلفی میں کہنا تو مشکل ہے لیکن اس کا خیال کرنا بہرحال ایک اچھی چیز ہے. وہ یہ ایک آدمی ملاقات کے لیے لائن لگی ہوئی ہے نا, ایک نے ملاقات شروع کی اور اب اس نے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے اور وہ دم بھی کرا رہا ہے, اچھا پانی پہ بھی دم کرا رہا ہے, اچھا سینے بھی دم کرا لیا, اچھا کچھ اور بھی کہنا شروع کر دیا. اگرچہ اس کی خواہش اور سب کچھ وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کریں. پیچھے بعض اوقات ایک ایک ہزار آدمی کی لائن لگی ہوتی ہے اور یہ آدمی اگر 1 سے 1.5 منٹ لے لے گا نا اور یوں بکیا لینا شروع کر دیں گے تو 1 گھنٹے کی ملاقات 4 گھنٹے میں جا کے ختم ہوتی ہے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے.
جی مدنی چل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ہمارا بالکل اختتام کے قریب ہے. اختتامی طور پر عبدالحبیب بھائی کچھ مدنی پھول کیا ارشاد فرمائیں گے.
ماشاءاللہ آج ہمارے اس مدنی سفر نامے میں عرب امارات اور پھر ہم یورپ, ابھی اس سفر نامے میں تو جرمنی تک ہی پہنچے ہیں. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم جرمنی سے سوئٹزرلینڈ اور پھر سوئٹزرلینڈ سے انشاءاللہ ہم اٹلی بھی جائیں گے. اور اس یورپ کے سفر میں چونکہ یورپ کئی بار جانا ہوا ہے, ایک یوں سمجھے کہ یہ ایسا موسم تھا جو گرم موسم تھا اور یہ جو ویدر تھا اس میں بہت طویل دن ہوتے تھے. یہ اجتماع بھی جو ہوا تھا جرمنی کا, یہ رات 8 بجے کے بعد 8:30 بجے مفتی صاحب کا بیان شروع ہوا ہوگا لیکن یہ عصر کا وقت ہوا تھا.
اچھا
وہاں مغرب 9:30 بجے 10 بجے اور عشاء تو ہے, وہ ایک ایسی رات بھی سفر میں آئی جس میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تھا, یعنی جس کو بی نائٹ کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا, وہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس سے جواب لیں گے اور اس پر انہوں نے ریکارڈ بھی کیا ہے. تو بہرحال بہت دلچسپ باتیں ہوئی, بڑا شاندار ایکسپیرینس بھی ہوا اور اتنی گرمی بھی یورپ میں بہت عرصے بعد دیکھی. یعنی ہم پاکستان سے گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا پاکستان کا موسم اچھا تھا, وہاں زیادہ گرمی تھی.
یہ جولائی کا مہینہ نا, یہ یورپ یو کے یہ سب کا ایسا ہی ہے.
جی
میں 2 سال پہلے جولائی کے مہینے میں ہی یو کے گیا تھا.
ٹھیک ہے.
اور یہ گرمی ایسی ہی تھی یا شاید اس سے زیادہ ہی گرمی.
اللہ اکبر.
اور اس مرتبہ یورپ جانا ہوا اور وہ بھی جولائی کے اندر ہی ہوا, تو سیم گرمی والا
عمران بھائی. اس میں میں یورپ کی گرمی ہے نا خطرناک اور مشکل اس لیے بھی ہے کہ یہ تو اب یورپ میں پنکھے لگنے شروع ہوئے. جب میں پہلی بار یورپ گرمیوں میں گیا تو کمروں میں پنکھے بھی نہیں ہوتے, یورپ والے عادی نہیں تھے پنکھوں کے. اب اتنی گرمی اور بغیر پنکھے کے کراچی والا کیسے رہے؟ ہم چلے یہاں اے سی چلاتے ہیں, وہ اے سی تو نہ ہونے کے برابر ہے.
اچھا,
تو پھر یہ بہرحال اب بڑھتی بھی جا رہی ہے یورپ میں گرمی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. مزید باتیں اگلے سفر نامے میں
انشاءاللہ. اگلے سفر نامے میں بھی انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہوں گے, عبد الحمید بھائی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے. آئیے پھر آپ کے دوست کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
ہند کے شہر پیلی بھیت شریف سے محمد بلال رضا عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی سفر نامے میں آج مفتی قاسم صاحب اور رکن شورا عبد الحبیب بھائی بھی موجود ہیں. ایک عرض میری یہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک بیان کم سے کم ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے مدنی چینل پر لائیو, تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں. اور عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ بریلی شریف کب تشریف لا رہے ہیں, اور جب بھی تشریف لائیں تو مفتی صاحب کو ضرور لے کر.
واہ واہ, بریلی شریف تو حاضری دینی ہے, تشریف آوری تو نہیں ہوگی.
اللہ,
حاضری دینی ہے اعلی حضرت کے دربار میں. بریلی شریف ضرور انشاءاللہ. مفتی صاحب بھی بالکل لبیک کہیں گے بریلی شریف کے لیے. سبحان اللہ, بس دعا کریں کہ ویزا لگ جائے انشاءاللہ, تو ہم حاضر ہو جائیں گے.
بیانات مفتی صاحب کے الحمدللہ مدنی چینل پر ہوتے ہیں
ہر ہفتے. دے دیں مفتی صاحب ایک لائیو مانگا ہے آپ.
کیا بات,
یہ تقریباً ہوتا ہی رہتا ہے لائیو, یہ ادھر سے ادھر سے بار بار ہو ہی جاتا
ہے. سلسلے بھی لائیو ہو ہی رہے ماشاء
اللہ. اختتامی طور پر کچھ پیغام, کچھ مدنی پھول آپ دینا چاہیں.
دیکھیں, ایک چیز کے اوپر اگر یہ بھی غور کرے تو ان کے لیے یعنی ایک وہ ہے, ایک سبق ہے اس کے اندر. ہمارے لیے پوری دنیا میں جانا اتنا آسان نہیں ہے.
اچھا,
دعوت اسلامی کے جو بھی مبلغین پاکستان سے جاتے ہیں, بیسیوں جگہ ویزے کا پرابلم, پھر اس کے ساتھ اخراجات اس کے علاوہ ہوتے ہیں, پھر وہ وہاں پر ان کا وقت محدود اور کام زیادہ ہوتے ہیں.
جی,
لیکن اس کے باوجود بھی مبلغین سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہاں پر کام کی بہار نظر آتی ہے. جو لوگ ان ممالک کے رہنے والے ہیں, وہاں کے شہری ہیں یا وہاں کے جو ہے وہ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, ان کے لیے تو سفر بھی بہت آسان ہے اور اپنے ملک کے اندر کام کرنا بھی بہت آسان.
زبان بھی آتی ہے,
زبان بھی ان کو آتی ہے. ہم تو مثال کے طور پہ, مجھے اگر کہیں جا کے انگلش میں بیان کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے انگلش ایسی تو نہیں ہے جیسی اردو ہے. ہمیں اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ چار گنا زیادہ محنت کر کے تیاری کرنی پڑتی. لیکن جس کی زبان جرمن ہے, انگلش ہے, فرنچ ہے, جو بھی زبان ہے اس ملک کی وہ ہے, اس کے لیے تو بہت آسان ہے اس میں بیان کرنا. تو دوسری جگہ سے اگر کوئی جا کر اتنی کوشش کرتا ہے تو یہ اگر کوشش کریں تو یہ اس کے فائدے کو چار گنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں. زبان بیریئر, لینگویج بیریئر ختم ہو جاتا ہے, پھر وہاں پر جمع ہونا جانا آنا آسان ہے, اخراجات کے اندر کمی ہے. تو اس پوائنٹ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھے اگر کریں تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا کام جب بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا
انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, نجات کا ذریعہ بنائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ.
میرا چلنا میرا